السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیے 23واں پارہ سورہ سعد آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے. الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربك نستعين اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورہ سعد آیت نمبر 65. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے. سب آنرشپ اللہ کی ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب بھی اللہ کی امانت ہیں، میرا جسم بھی اللہ کی امانت ہے، تو میں کوشش کروں کہ اپنے جسم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جو میرے ہاتھ میں رزق کے طور پر ہیں ان کو اللہ کی اطاعت میں لگا دوں. اور اللہ سے ہی مانگے جب کسی چیز کی خواہش ہو، اپنے ہی جیسے انسانوں سے، اپنے ہی جیسے فقیروں سے میں اور آپ کیوں مانگے؟ اللہ سے مانگے جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام موجودات ہیں. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملاء الاعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا. جھگڑے سے مراد ہے سوال جواب ہو رہے تھے، بات ہو رہی تھی، آرگیومنٹس ہو رہے تھے. مجھ کو تو وہی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو شیطان کی مینٹیلٹی ہے، یہ مینٹیلٹی اس نے بہت تیزی سے انسانوں کے اندر بہت تیزی سے فلٹر ڈاؤن کی، اور انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا یہ کلمہ انا خیر من، لیکن اگر ہم اپنی زندگی کی روٹین پر نظر ڈالیں تو ہم اپنے لباس کو دیکھ کر ہی اکثر اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے اچھا لباس کس کا ہوگا. یا ٹو اسٹیج اینڈ اینٹرنس والی سچویشن، یا ایسی پرسنالٹی اپنی بنا لینا کہ جس میں یہ توقع کرنا کہ جیسے ہی جس محفل میں آپ جائیں گی لوگ آپ کے منہ بھر بھر کر تعریفیں کرنے لگ جائیں گے. یہ والا ایٹیٹیوڈ شیطان نے انسانوں کے اندر ڈالا ہے اور یہ مزاج بالکل اچھا نہیں ہے. جس طرح کپڑوں کو آرڈینری سے ایکسٹرا آرڈینری بنانے والی صلاحیت اللہ نے آپ کو اور مجھے دی ہے، اگر واقعتاً آپ اپنی ڈیزائننگ کر کے بہت اچھا کپڑے کو بنا لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً یہ صلاحیت بھی دی ہوگی کہ آپ اپنے عام سے اعمال کو، آپ اپنی عام ڈیڈز کو رائچیس ڈیڈز بنا سکتے ہیں، اعمال صالحہ بنا سکتے ہیں، صرف تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کے، ان کو تھوڑا سا عاجزی کا ایلیمنٹ کا ٹچ دے کے. اور اس طرح سے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے اندر سے بڑائی والی فیلنگز نکال دیں گے جب عاجزی آئے گی. اپنی ذات کو اعلیٰ نہیں کرنا اپنی زندگی میں، بلکہ مجھے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو بلند کرنا ہے۔ ذوالقرنین، کنگ سائرس اور داؤد علیہ السلام کی مثالوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، جن کو نعمتیں دی گئی تھیں لیکن ان نعمتوں نے ان کے اندر گھمنڈ پیدا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ پورا مکہ فتح کر کے بھی آپ جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، وہ رویہ آپ کو اور مجھے سکھاتا ہے کہ کتنی ہی بڑی کامیابی دنیا کی کیوں نہ مل جائے، آپ کا اور میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا ماتھا جانور کے بالوں کو، گھوڑے پہ جس پر سوار تھے یا جس بھی سواری پر سوار تھے، اس کے بالوں سے ٹچ کر رہا تھا۔ اتنی زیادہ رب کے سامنے عاجزی تھی، کسی انسان کے سامنے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی تھی۔ تو نہ لوگوں کی پرواہ کرنی ہے کوئی عمل کرتے ہوئے، نہ شہرت کی پرواہ کرنی ہے، نہ تعریف کی پرواہ کرنی ہے، بلکہ سارا معاملہ اس فکر پر ہونا چاہیے کہ اللہ میرے اس عمل کو عمل صالح بنا کر قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے اندر سے یہ انا خیر من کی چیز جو ہے یہ نکل جائے گی۔ تو شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ شیطان عبادت اللہ کی کرتا تھا اور کئی ہزاروں سال سے کر رہا تھا، لیکن اللہ کی اطاعت نہ کر سکا، اور یہ اللہ کی ایک دفعہ کی پارشل اطاعت نے اس کو اللہ کا نافرمان ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بات نہیں مانتا تھا۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ میں کسی سے بہتر ہوں، یہ بالکل شیطان کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور روزمرہ کی روٹین میں آپ دیکھیں تو جو پرنٹ پہن کر آپ نکلیں صبح نہا کے گھر میں، وہی پرنٹ پہن کر آپ کی ماسی آ جائے یا آپ کی میڈ آ جائے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر یہ اچھا نہیں لگتا تو یقیناً یہ دل میں وہی فیلنگز اور وہی جذبات ہیں جو شیطان نے انا خیر من کے اثرات کے میرے اور آپ کے اوپر انڈیل دیے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے وہی کپڑے پہن کر نکل آئیں، وہی پرنٹ پہن کر نکل آئیں جو میں نے پہنا ہے۔ اس کیفیت کو بھی اپنے اندر سے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ گروم کر کے ختم کرنا ہے۔ شیطان بولا اے میرے رب، میرے رب کہہ رہا ہے یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت معلوم ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے، جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے، جو حسن سلوک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور نیکوکاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تکلیف پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بے غرض مبلغ بنا دے، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ولا تو تعلمن نبأہ بعد حین، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خود بتا دیں گے کہ تم کیا سمیٹ کر لائے ہو۔ سورۃ الزمر، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو۔ کس طرح سے بندگی کرو؟ مخلص اللہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے، جس کی بندگی کا حق ہے اس کی بندگی کرتے ہوئے، جس کی عبادت زندگی میں کرنی چاہیے اسی کی عبادت کرتے ہوئے، اپنی تمام فیکلٹیز کو، اپنی انٹلیکٹ کو، اپنی عقل کو اللہ کے سامنے سرینڈر کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا کہا گیا ہے۔ مخلصاً لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو، اللہ کے لیے زندگی کو، اللہ کے لیے طریقوں کو اور رسموں کو خالص کر لیں۔ معمولی سی مثال سے آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا اور میرا ایک نوکر ہو اور آپ اس سے کہیں کہ تمہارا روٹین یہ ہونا چاہیے کہ تم صبح 10 بجے آ جاؤ، اور نوکر روز صبح 12 بجے کے بعد آپ کے گھر تشریف لائے، تو آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ آپ کا وہ مخلص نوکر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے احکامات کو اس طرح بجا نہیں لا رہا جس طرح آپ نے کہا ہے. آپ اس کو پیسے دے کے بازار بھیجیں کہ جا کے 2 کلو مچھلی لے کر آ جاؤ, یا آپ اس کو پیسے دے کے بھیجیں کہ جا کے 2 کلو گوشت لے کر آ جاؤ مٹن کا, اور وہ جب واپس آئے تو مچھلی لے کر واپس آئے, اور آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے تو تم سے مٹن منگوایا تھا, تو کہیں کہ نہیں آپ کو کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے میں مچھلی لے کر آ گیا ہوں. اس کا مطلب ہے اس نے آپ کی بندگی میں اپنے آپ کو خالص نہیں کیا. اسی طرح سے آپ اور میں اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک حکم دیتا ہے مجھے اور آپ کو, آپ اور میں اپنی مرضی سے اس کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرنا اس طرح سے آسان ہوگا, میں سمجھتی ہوں اللہ اس طرح بھی مجھے معاف کر دے گا. یہ جھوٹی تسلیاں ہیں, اور یہ جھوٹی تسلیاں انسان کو فالس موڈیسٹی کی طرف لے کر جاتی ہیں. لہذا اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں. خبردار, دین خالص اللہ کا حق ہے. جب اللہ کی بات سامنے آ جائے تو بس عمل شروع کر دیں, اپنی اس کے اوپر جسٹیفیکیشنز نہ دیں. انڈائلیوٹیڈ انپولیوٹیڈ, اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو جھکانا ہی مومن کا کام ہے. کل اطاعت اللہ کو میری اور آپ کی چاہیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی 100% لائلٹی چاہیے, 99% بھی نہیں, 100% لائلٹی چاہیے. وہی انسان خالص ہوگا, وہی مخلص بنے گا جس کی 100% لائلٹی اللہ کے ساتھ ہوگی. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. جھوٹ منافق کی صفت ہے, اور انسان کو چاہیے کہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جھوٹ کو دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, افسوس ہے اس شخص کے حال پر جس نے دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا. اور ہمارے ہاں یہ تو فیشن ہے, اٹس کول ٹو بی ان اے موڈ, کہ آپ جب بھی کسی کو ہنسائیں تو ایسا ہنسائیں چاہے جھوٹ بولنا پڑ جائے. جھوٹ بولنے کے لیے ہمارے ہاں کامیڈی جو بنتے ہیں پروگرامز, وہ سب کے سب بنتے ہیں, اس میں 90% جھوٹ شامل ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ایسے بندے کے حال پر افسوس ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اور اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں, اللہ کی آیات کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھوٹ کی اس برائی سے بچائے. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ کلن یجری لاجل مسمى, ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. جان رکھو وہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی انسانوں کا جس طرح سے معاملہ ہے کہ انسان صبح شام اور شام سے صبح کرتے ہیں, اسی طرح سے کائنات کی ایک روٹین سیٹ ہے. کائنات تو اسی طرح زندگی گزارتی ہے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا, لیکن انسان عام طور پر اپنے ٹالرنس لیول کی کمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات پر اس طرح عمل نہیں کرتا جس طرح اس کو حکم دیا جاتا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے بیٹوں میں 3-3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شکل پہ شکل دیتا ہے. اللہ اپنے بندے کو کی صورت کو مولڈ کرتا ہے, اور بندہ کیا کہتا ہے کہ میرا تو بس آرڈینری سا چہرہ ہے, میرا تو بس عام سا چہرہ ہے. مومن بندے کے اندر سینس آف ڈپریویشن نہیں ہوتی, مومن بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اور اللہ نے اس کو جیسا بھی حال حلیہ اور نقوش دیے ہوتے ہیں وہ اس پر اللہ کی طرف سے راضی رہتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. لہذا مجھے اور آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے, معبود لوگوں کو نہیں بنانا چاہیے, اصل معبود تو اللہ ہے. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو, کس کی شکل, کس کی تعریف کیا کر رہے ہو, کہاں تمہارا ذہن الجھ رہا ہے. جب کسی کے چہرے کی تعریف کی تو سمجھ لیں آپ نے اللہ کی تعریف کی, جب آپ نے کسی کے چہرے کی برائی کی تو سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کی تخلیق میں نقص نکال دیا, اور نعوذ باللہ آپ نے اللہ کی برائی کی. انسان کا کام کیا ہے کہ کبھی کسی کا حال حلیہ, کبھی کسی کے شکل و صورت دیکھ کر مذاق نہ اڑائے, اور اپنی بھی شکل و صورت کے اوپر مطمئن رہے, کانٹینٹ رہے. اسی طرح سے انسان اپنے رب کے ساتھ عبودیت کے درجے میں آ سکتا ہے. اللہ اسی طرح سے اپنے بندے کے لیے ویسا بن سکتا ہے جب بندہ اس کا شکر گزار ہو. تو آپ کو اور مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے. اور یاد رکھیں, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی کمپلیکسز نہیں ہوتے, نہ سپیریئر نہ انفیریئر, کسی طرح کے کمپلیکسز اس کو نہیں ہوتے, بلکہ ہر طرح کی پابندیوں سے اللہ کا بندہ آزاد ہوتا ہے. صرف ایک طرح کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ شریعت کی پابندی ہے. اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لہذا وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اللہ کا جو معاملہ ہے, اللہ کا اذن سب کے لیے ہے, جو چیز چاہے کرو. لیکن یاد رکھیں, اللہ کی رضا, اللہ کا اپروول شریعت میں ہے, اسلام میں ہے, سنتوں میں ہے. مخلص لوگ جو ہوتے ہیں, جو اپنے کام کو, اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں, صرف ان کے لیے اللہ کی رضا لمیٹڈ ہے. یہ یاد رکھیں, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. تو میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے انڈر لے کر آئیں. یاد رکھیں, گناہ بھی کرنا چاہیں گے تو اللہ کا اذن موجود ہوگا. اللہ ہر ایک انسان کو آزادی دے چکا ہے کہ تم جیسے چاہو زندگی گزارو. اب جو بائی چوائس اللہ کی عبودیت کے انڈر آ جائے گا, اسی کے لیے اللہ کی رضا جو ہے وہ سامنے ہوگی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا, انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا, اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل تمتع بکفرک قلیلا, اے نبی سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لیں. ایک طرح کی دھمکی ہے عربی کے الفاظ اگر آپ پڑھیں. یہاں عربی کی اسپرٹ شاید ترجمے میں نظر نہیں آتی. قل تمتع بکفرک قلیلا, آپ کے پاس جو بھی موقع ہے, اگر آپ لطف اٹھا رہے ہیں اپنے چند دن کی زندگی سے تو اٹھا لیں, یہ چند روزہ ہے. یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے, آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. آج کل بھی رمضان کا مہینہ ہے, طاق راتیں ہیں. آپ اور میں میکسیمم کوشش کریں کہ جتنی عبادت اللہ کی کر سکیں تھوڑی تھوڑی تمام راتوں میں کر لیں. رمضان کے مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں روزہ رکھا اور قیام کیا اس احساس کے ساتھ کہ اپنی سیلف ایویلیویشن کی, اپنا احتساب کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دیں گے جو اس سے پہلے اس نے کیے ہوں گے. تو کم سے کم میرے اور آپ کے اندر اللہ کے قریب ہونے کی تمنا تو ہو, خواہش تو ہو اس کی عبادت کرنے کی, تاکہ ان بندوں میں شامل ہوں جو راتوں میں قیام کرتے ہیں اور سجدوں میں اللہ کے حضور گر گراتے ہیں. ان سے پوچھو, کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد بھی لا علم لوگوں میں اگر بلینڈ ہو گئے آپ اور میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اور میں نے قرآن کی نصیحت قبول نہیں کی. وہ علم نافع ہے جو آپ کو اور مجھے نیکیوں کی طرف دوڑا دے, جو میرے عمل کو بدل دے. صرف سیلف سیٹسفیکشن کے لیے آپ اور میں علم حاصل نہ کریں, صرف تھوڑی دیر کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل نہ کریں, بلکہ آپ کو اور مجھے الگ ہونا ہے اس سے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. آپ کو مجھے با عمل بننا ہے. اللہ نے کہا, نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے, یا عبادی الذین آمنو, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, اتقوا ربکم, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے, اور خدا کی زمین وسیع ہے. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دے دیا جاتا ہے. صبر کرنے والا, اور اس سے پہلے علم حاصل کرنے کی بات کی, اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. جب انسان علم کے سفر پر نکلتا ہے تو اس کے لیے صبر کے مراحل آتے ہیں. صبر کرنے میں انسان کا اخلاق جو ہے وہ درست رہے, یہی صبر ہے. اگر صبر کرنے کا دعویٰ میں کر رہی ہوں اور میرا اخلاق بگڑ رہا ہے, میرا مزاج بگڑ رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ ابھی صبر حاصل کرنا شروع نہیں کیا. جو علم حاصل کرنا شروع کر دے وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو صبر کی دولت سے نوازے گا، اور جس کو صبر مل جائے اللہ اس پر ڈھیروں اجر انڈیل دیتا ہے۔ جس طرح علم حاصل کرنا صبر آزما کام ہے، اسی طرح عمل کرنا اس سے بھی زیادہ صبر آزما ایکسپیرینس ہے۔ تو اللہ سے مستقل دعا مانگتے رہیں، یاد رکھیں اللہ نے کہا ہے صبر کرنے والوں کا اجر اللہ بے حساب دے گا۔ اللہ نے انسینٹیو دے دیا ہے کہ آگے بڑھو، اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ، جیسے رمضان کے مہینے میں قرآن پر وقت لگا رہے ہو ایسے باقی 11 مہینے میں بھی اس قرآن کے سامنے جا کر بیٹھو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ بار بار مخلص بننے کی یا مخلص بننے کی دعوت آ رہی ہے کہ صرف اپنے دین کو، اپنی لائلٹیز کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لو، بس باقی دنیا نبھاؤ اتنی کی جتنی ضرورت ہے، اتنی کی جتنا اللہ نے تم پر معاملہ فرض کر دیا ہے، لیکن اپنی محبتیں، اپنی لائلٹیز، اپنی وفاداریاں اللہ کے ساتھ اٹیچ رکھو۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم ہوں۔ آپ کو اور مجھے بھی یہ حکم دیا گیا ہے، جو قرآن کی آیات پڑھ لے وہ کہے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور آپ کو اور مجھے نیکیوں میں ٹرینڈ سیٹر بننا ہے، آپ کو اور مجھے گناہوں میں لوگوں کا فالوور نہیں بننا، تھنک آؤٹ آف دا باکس اور اسلام کے پیچھے چلنے والے بنے، اسلام میں آگے بڑھنے والے وہ لیڈر بنے جس میں معاشرے کے لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں نیکی کرنے میں۔ کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو، اصل دیوالیہ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا، خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ جو ویلیوز تمہاری تھیں وہ تم نے نہ اپنے آگے ٹرانسفر کی، نہ تم نے اپنے بچوں کی اصلاح کی، تمہاری وہی ویلیوز رہ گئیں، اور اس کی وجہ سے قیامت کے روز تم نے اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈال دیا۔ اپنی تربیت نہ کر سکے تو اپنی اولاد کی دینی تربیت کیا کرتے؟ اپنے اصلاح اور تزکیہ نہ کر سکے تو اپنی اولاد کا اصلاح اور تزکیہ کیا کرتے؟ انہی لوگوں کے لیے آتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہ کیا جو کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو۔ اگر رونا ہی ہے تو اللہ کے ڈر سے روئیے، اگر رونا ہی ہے جہنم کے ڈر سے روئیے۔ جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلیں گے اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو رونا ہے تو اس کے لیے لو، اللہ کے غضب سے بچو۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر واقعی آپ کا قرآن سننے کا دل کرتا ہے، اگر واقعی گناہ کرنے کے بعد آپ کا دل گھٹتا ہے، آپ کو تنگی اور اذیت محسوس ہوتی ہے اور نیکی کرنے پر آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ، اس کا مطلب ہے دل میں ایمان باقی ہے، دل میں ایمان جاگنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اس رمضان کو ٹرننگ پوائنٹ بنا دے ہم سب کی زندگیوں کا، کہ ہم اللہ کی راہ میں نیکیوں کی طرف دوڑ جائیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فبشر عبادی، بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو، کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کن لوگوں کو؟ جو میری بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا بہتر عمل ہے اور کس کی اجازت ہے، کس میں اللہ کی رضا ہے اور کس میں رخصت دی گئی ہے، بلکہ وہ کتاب کے بہتر پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ جو بیسٹ عمل ہوتا ہے اس حکم کا، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی عقل مند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دل میں یقین ہے اگر کہ قرآن پر عمل کرنے میں ہی میری بھلائی ہے، تو ایسے میں انسان اپنی دنیا کا نقصان اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر واقعی رب کا کلام آپ کو الحق لگتا ہے، تو پھر آپ اپنے رب کو کبھی نافرمان نہ کرنا چاہیں گے، چاہے دنیا والے تھوڑی دیر کے لیے نہ اس کی ناراضگی میں آ جائیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہر کمال کو زوال ہے، لہذا اتراؤ نہیں، کمال ملے تو تم آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ خاص طور پر جوانی کے اندر انسان کو چاہیے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے۔ دنیا کو کمانے کے لیے تو استعمال کر ہی رہا ہے، اس کے لیے تو انسان کو حکم نہیں دینا پڑتا کہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے لیے استعمال کرو، اس کی محبت تو دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دی ہے۔ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو۔ یاد رکھو ایک دن وہ بھز بن جائیں گی۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ کس لیے ہو جاتے ہیں؟ یعنی وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں۔ جب کسی ہلاک شدہ قوم کا ذکر پڑھتے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر یہ برائیاں پیدا نہ کرے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرے اس کی دعا کی قبولیت کا ایک سائن یہ ہے کہ اس کا اپنا عمل بدل جائے۔ ہم دعا کرتے رہیں اور اپنے لائف سٹائل کو نہ بدلیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہماری دعائیں شاید ہی قبول ہوں گی، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق کر لو۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں، یعنی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ جو تم کرتے رہے تھے تمہاری روٹین تھی، تمہارا لائف سٹائل تھا، تمہیں گناہوں میں انوالو رہ کے شرم نہیں آتی تھی، تمہیں گناہوں میں انوالو رہ کے اللہ کا خوف نہیں آتا تھا۔ آپ دیکھیں چہرہ سب سے زیادہ نازک چیز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کیا کہ عذاب کی پہلی مار ان کے چہرے پر لگائی جائے گی۔ سب سے زیادہ تکلیف بھی انسان کو چہرے پر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پرومیننٹ بھی چہرہ ہوتا ہے انسان کے جسم پر، اس کا ذکر کیا گیا۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں، قرآن عربیہ غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عربی جب قرآن کا لفظ لاتے ہیں تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ عربی کا لفظ لاتے ہیں، عربی قرآن، جس میں کوئی ٹیر نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے لوگوں کو بچائے۔ اور اس کے پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کا اصل امپیکٹ، ایک امپیکٹ تو ترجمے میں بھی میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں، ترجمہ پڑھ کر بھی دل ہل جاتا ہے، ترجمہ سن کر بھی عمل کرنے کا دل چاہتا ہے، ترجمہ سن کر بھی مجھے اور آپ کو رب یاد آ جاتا ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر دل پر امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر انسان عربی زبان کو سمجھنے لگ جائے۔ لہذا ڈٹرمینیشن رکھیے اور ارادہ بنائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ اپنی زندگی میں آپ اتنا قرآن کی عربی کا علم حاصل کر سکیں کہ جب آپ آیت پڑھیں تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آنے لگ جائے۔ یاد رکھیں قرآن کا معجزہ بھی قرآن کی عربی کے اندر ہے، ترجمے میں معجزہ آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن کی آیت کا مفہوم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ معجزہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم نے کل ایک آیت کا حصہ دیکھا تھا کلن فی فلکن، وہ ترجمے میں کبھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آپ کو محسوس ہوگا عربی زبان میں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے بد مزاج آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک میتن و انہم میتون، تمہیں بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، اللہ کے رسول بھی ہوں گے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیے۔ پارہ نمبر 24، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوا للکافرین، پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ سچائی اس کے سامنے آئی اور اس کو جھٹلا دیا، آپ کے اور میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم سنتے ہیں، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہی اللہ کا الٹیمیٹ فیصلہ ہے، لیکن جب اس پر عمل نہیں کرتے تو اپنے عمل سے اس کو جھٹلا دیتے ہیں، چاہے زبان سے یہ کہنے والے ہوں کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے شخص کو ظالم کہا، کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، جس کی خواہش کریں گے وہ سب ان کو وہاں مل جائے گا، جنہوں نے دنیا میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھاما ہوگا اپنے رب کی رضا کے لیے، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے، یہ تو نیکی کرنے والوں کی جزا ہو گئی، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ آپ سوچ لیں کہ آپ نے سب سے بڑا کیا گناہ کیا تھا۔ اگر آپ نیکی کرنے کی طرف آگے دوڑ گئیں اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر میکسیمم اعمال کو نیکی میں کنورٹ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی نیکی میں کنورٹ کر دے گا، اللہ درگزر کر دے گا۔ صرف دیر کس بات کی ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے اپنے گناہ کے اوپر اور نیکیوں کی طرف دوڑ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیا کریں۔ جب آپ کو لوگوں کی طرف سے، ان کی ناراضگی کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہو، جب آپ کو لگے کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے آپ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں، ایسے وقت میں کوشش کریں کہ اس آیت کو نکال کر پڑھ لیں۔ اللہ کہتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھ لیں، کیا میں اللہ کی بندی بن رہی ہوں؟ کیا اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہی اللہ نہیں ہے جس نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا وہی اللہ نہیں ہے جس نے میری تقدیر لکھی ہے؟ کیا یہ وہی اللہ نہیں ہے جس نے میرے لیے تمام معاملات کو، تمام کائنات کو مسخر کر دیا ہے؟ تو اپنے لیے اللہ کو کافی سمجھا کریں، گھبرایا نہ کریں، نا امید نہ ہوا کریں۔ نا امیدی میں بھی مفسرین کہتے ہیں اور مشکل میں بھی اس آیت پر تدبر انسان کو اعلیٰ درجے دیتا ہے۔ اب یاد کر لیا کریں، کیا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے رب نہ تھے؟ کیا یونس علیہ السلام کے رب نہ تھے؟ کیا ایوب علیہ السلام کے رب نہ تھے جن کی پریشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا؟ جب اللہ کا بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ کے بندے کی مشکلات چھٹ جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے توکل درکار ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان قوی ہونا چاہے، طاقتور ہونا چاہے، مضبوط ہونا چاہے، وہ بھروسہ رکھے اس بات پر کہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے لیے وہ سب سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مشکل سے نکال لے گا۔ ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے۔ کیا معلوم سونے کے بعد دوبارہ اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں اٹھتے آپ اور میں؟ تو جب سوئیں اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں، جب سوئیں کوئی اچھا عمل کر کے سوئیں، جب سوئیں کوئی ایسی نیکی کر کے سوئیں کہ کیا معلوم اس نیکی کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو جنت نصیب کر دے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یعنی صبح دوبارہ بیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو روح قبض کی تھی اس کو دوبارہ بندے میں واپس ڈال دیا۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کہ آپ وہ صفات کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو یا نہ ہو، وہ سمجھتے بھی نہ ہو۔ قل، کہہ دیجئے، للہ الشفاعت جميعا، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، یعنی جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کو اپنے دلوں میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اور جب دین کی طرف بلانے والے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی تبلیغ کا میسج دیتے ہیں، تو پروفٹس آف ڈومز کا نعرہ لگا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کتنا ڈرائی ریلیجن ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ان کے اولیاء کا، ان کے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اولیاء کی کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے تو بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت ان کے سر جھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ اصل صفات کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے اصل میں صفات کے تم گرویدہ ہو جاؤ۔ اپنے اولیاء کے اگر تم عبادات کے طریقوں کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہوتے ہو تو یاد رکھو ان کو بھی یہ صفات اللہ ہی نے دی تھیں۔ کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھوتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں، یعنی خوشحالی دیتے ہیں، تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ کسبو، عمل کمانا، کمائی کرنا۔ جب اعمال کی کمائی کی بات آئے گی تو کسب کا لفظ آتا ہے، اور جب مال کی کمائی تو فضل کا لفظ آتا ہے۔ کسب کے اندر ارادہ شامل ہوتا ہے، محنت شامل ہوتی ہے، وقت کا لگانا شامل ہوتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے بعد کسب کیا جاتا ہے۔ ایسے اعمال جن کو ارادہ، محنت، وقت اور صلاحیت کے ساتھ کمایا جائے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ جس طرح نیکی کرنے کے لیے یہ کوالٹیز چاہیے، ایسے ہی گناہ کرنے میں بھی یہ کریکٹرسٹکس استعمال ہوتی ہیں۔ جس طرح نیکی کرنے کے لیے ٹیم ورک کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے کے لیے بھی ٹیم ورک کی کوشش ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے اللہ کا بندہ اپنے آپ کو نیکیوں پر ڈرگ کر کے اور محنت کر کے تھکتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے والے بھی تھکتے ہیں۔ تو چوائس میری اور آپ کی ہے کہ گناہ کر کے تھکنا ہے یا نیکیاں کر کے تھکنا ہے۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا، کس سے کہیے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ یقیناً تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انه هو الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا، غفور اور رحیم ہے۔ عام طور پر گناہ دنیا کی محبت میں ہوتے ہیں، یہاں پر ان سے بات کی جا رہی ہے، اللہ ان کو عبادی کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے. اسرفو، اسرفو اسراف سے بنا ہے، جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ ان کو بھی ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے. اب تک جنہوں نے اپنی زندگی میں پرسنٹیج میں نیکیاں بہت کم کی ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. کبھی کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ سے معافی مانگے، تب بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انسان یاد رکھیں انسان ہے، انسان میں نسیان ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان میں فورگیٹ فلنیس ہے. کوئی انسان کامل نہیں، انبیاء کامل ہوا کرتے تھے، بہترین ہستیاں ہوا کرتے تھے. آج ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا ایک ہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں ندامت ہو، اور ہم اس ندامت کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ کبھی ہم کوئی ایسا کام دوبارہ نہ کریں جو ہمیں اللہ کی ناراضگی کے سائے میں لے جائے. تو انسان کا کیا کام ہے؟ اللہ یہاں پر انسان کو انسینٹیو دے رہا ہے، لیٹ بائے گون بی بائے گون، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آگے بڑھ کر دیکھو، فارورڈ لکنگ بنو. آگے کی زندگی تم نے نیکیوں پر کنورٹ کرنی ہے یا اب بھی پارشل اطاعت اللہ کی اور پارشل دنیا کی کرنی ہے؟ اللہ جگا رہا ہے ضمیر کو، اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنا ضمیر کا کیتھارسس کر لیں. گناہ اگر ہو رہے ہیں، اب تک اگر عمل میں دوڑ نہیں پا رہے، اب تک اگر کرال کر رہے ہیں، تو اللہ انسینٹیو دے رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، ابھی بھی زندگی کی مہلت ہے، آگے بڑھ جاؤ اور اللہ کے دیے ہوئے راستوں پر چلنے لگ جاؤ. اصل انسان وہ ہے، اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا جو جب پیچھے زندگی میں دیکھتا ہے اور گناہوں کو پاتا ہے تو اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ لے گا. مغفر کہتے ہیں عربی زبان میں ہیلمٹ کو، لوہے کا آرمر جس سے سر کی پروٹیکشن کی جاتی ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ لے گا، نظر نہ آئیں گے قیامت کے دن وہ کسی کو بھی. تو اللہ کے بندے اگر گناہوں میں انوالو ہیں، اللہ ان گناہ گاروں کو بھی پکار رہا ہے. متقی لوگوں کو نہیں پکارا یہاں پہ، گناہ گاروں کو پکار رہا ہے کہ کبھی نا امید نہ ہونا اللہ سے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر شرمندہ ایسا نہ ہونا کہ وہ تمہارے گناہ تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روک دیں. ایسی شرمندگی تمہارے پاس اگر آ گئی تو وہ شیطان کا دھوکہ ہے. آج سے موقع نیا شروع کرو، آج سے نئی ابتدا کرو، آج سے نیا چیپٹر شروع کرو، اور جب تمہیں اللہ کی بات پر اتفاق پر راضی ہو جاؤ تو آگے بڑھ کر اللہ کی بات مان کر توبہ استغفار کرو اور فارورڈ لکنگ بن جاؤ. وانیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. واسلموا لہ، اور مطیع بن جاؤ اس کے، فرما بردار ہو جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. ابھی موقع ہے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر عذاب آپ کے اور میرے سامنے اور حساب کتاب آپ کے اور میرے سامنے آ جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، پیروی کرو اپنے رب کی، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. کوئی ایگزام دے رہا ہے اور اس نے سلیبس ہی نہیں پڑھا تو کبھی ایگزام میں وہ پاس نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہا اگر تمہیں اپنا عمل درست کرنا ہے، اگر جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، تو تمہیں کتاب کا علم حاصل کرنا ہوگا، اور عمل کس پر کرنا ہوگا؟ اس علم کے بہترین پہلو پر. آپ دیکھیں آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا گناہ کرنے کے بعد بھی کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا. لیکن انسانوں میں اکثریت ایسی بھی ہے کہ جو جانتی ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں پھر بھی اپنے رب کی طرف واپس نہیں پلٹتے. کسی بھی امید کی وجہ سے وہ گناہوں میں ہی ڈوبے رہتے ہیں، کسی بھی شیطان کے دھوکے کی وجہ سے وہ گناہوں میں ہی ڈوبے رہتے ہیں. اللہ نے تمام ایسے لوگوں کو یہاں ایڈریس کیا ہے، یہاں متقی لوگوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان لوگوں کو امید دلائی ہے جو اب تک اللہ سے دور ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، اب ریگریٹ کر رہا ہے. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور کافروں میں سے تو تھا. کتنا اس وقت شرمندگی کا احساس ہوگا جب اللہ کی طرف سے یہ صدا آئے گی کہ میری تعلیمات تم تک پہنچی تھیں، میرا قرآن تم پر کھلا تھا، میرے قرآن کا فہم تمہارے سامنے آیا تھا مگر تم نے تکبر کیا. آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ یا کافی جگہ نہیں ہے جہنم متکبروں کے لیے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کی کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا, ان کو نہ کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے, وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض, زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. انسان اللہ پر امید رکھے, اور جس سے انسان کو امید ہوتی ہے کہ اس سے کچھ ملے گا انسان اسی کی اطاعت میں وقت گزارتا ہے, انسان اسی کے ساتھ اپنی امیدیں اٹیچڈ رکھتا ہے, انسان اسی سے خوف رکھتا ہے. تو اپنی امیدوں اور اپنے خوف کو اللہ سے اٹیچ کر لو. جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, افغیر اللہ تأمروننی اعبد ایہا الجاہلون. اے نبی ان سے کہو, پھر کیا اے جاہلو, تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہاں کیا کہا گیا؟ جاہل وہ جو زندگی میں اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کرے, اس کو جاہل کہہ دیا گیا. یہاں پہ اللہ کے احکامات کو ویلیو نہیں کرتے, اللہ کے احکامات کو تم نے اس طرح سمجھا نہیں. یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے. اللہ کے رسول کے ذریعے ان کو جاہل کہلوایا گیا, کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. شکر گزار بندے, بندگی کرنے والے 24/7 اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اللہ کی بندگی کا حق ادا ہو نہیں سکتا جب تک کہ بندہ علم حاصل نہ کر لے. وما قدر اللہ حق قدری, ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. دین میں سب سے پہلے آپ کو اور مجھے اپنے اوپر نافذ کر کے اس کا گواہ بن جانا ہے, تب آپ اور میں کسی حد تک اس آیت کے اندر نہ آئیں گے. ورنہ جو اللہ کی بات سنے اور اس پر عمل نہ کرے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. جس نے اللہ کی ویلیو کو نہ سمجھا, آج میں اور آپ لوگوں کے ڈر سے اللہ کے کلام پر عمل نہیں کرتے. لوگوں کا ڈر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ آپ اور میں اللہ کی قدر نہیں کر پاتے. تو جو اللہ کی قدر نہ کرے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کی قدر لوگوں سے کروائے؟ ممکن نہیں. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالاتر وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں متشابہات میں سے ہے. اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یک یک سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے. وہی بات کہ جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ ساری دنیا کی مخلوقات کو موت آ جائے گی سوائے اسرافیل اور اسرائیل اور جبرائیل علیہ السلام کے, اور آہستہ آہستہ ان کو بھی موت دے دی جائے گی. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کو زندگی دے دی جائے گی. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی, کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی, انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی یہ سورج جس کی روشنی میں اور آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے نور کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا نور ہوگا. سورج تو میٹر سے بنا ہے نا, مادہ سے بنا ہے, تو اس کی روشنی میں آپ کو اور مجھے مٹیریلسٹک چیزیں نظر آتی ہیں, غیب کی چیزیں نہیں نظر آتی. جب رب کا نور ہوگا, جب رب کے نور سے زمین چمک اٹھے گی تو نیتوں تک کو کھول دیا جائے گا, عالم الغیب بھی کھل کر سامنے آ جائے گا. یقین ہے اگر اس وقت کا مجھے اور آپ کو, تو آج اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت کو پڑھ کر اگر اس کو شعور کے ساتھ اور کانشیس لیول پر پڑھا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, انسان کو خوف آنے لگتا ہے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا, ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ, اور ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے, یہاں تک کہ وہ جب پہنچیں گے وہاں پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے, کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے, ہاں آئے تھے, مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا, داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ کون سے متکبر؟ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے میں شرمندگی محسوس کی، وہ متکبر ہے۔ اللہ نے اس کو متکبر کہا جو عمل میں نیکیوں کے پیچھے رہ جائے۔ ہم ایروگینٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہم کس کو متکبر کہتے ہیں؟ جو کم بولتا ہے ہم کہتے ہیں بڑی مغرور ہیں، باتیں کرنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک الگ سٹینڈرڈ دیا، میرے اور آپ کے آربیٹری سٹینڈرڈز ہیں، اللہ کا سٹینڈرڈ الگ ہے۔ جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دے وہ متکبر، جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی دلیلیں پیش کرے وہ متکبر، جو اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے جسٹیفیکیشنز لے کر آئے وہ متکبر، اللہ کے بندوں میں جس کو پاپولر ہونے کا شوق ہو وہ متکبر اللہ کی نافرمانی کر کے۔ آپ دیکھیں متکبر کی صفت جو اللہ نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق کہ وہ لوگوں میں پاپولر بھی ہو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہت اچھے جو ہے وہ الفاظ کا استعمال بھی کرتا ہو، اور لوگوں کے اندر بہت اس کی مشہوری بھی ہو، بہت بہت بولنے والا ہو، بہت بولنے والا، لیکن اگر اللہ کا نافرمان ہے تو متکبر ہے۔ اور ان متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا، گروہ در گروہ، جس سورت کا نام ہے وہی لفظ آ گیا جو پچھلی سورت ہم نے پڑھی تھی، نہیں اسی سورت میں آیا، سوری، زمر، سورۃ زمر ہی چل رہی ہے۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام علیکم۔ اب دیکھیں دوسری طرف کیا ہے، جو جنت والے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھولے جا چکے ہوں گے، یعنی پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیا جائے تو کتنا ویلکمنگ ماحول ہے۔ کھڑے ہو کر آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، کھڑے ہو کر آپ کو انٹر کام پر یہ نہ بتانا پڑے کہ میں آئی ہوں فلاں سے ملنا ہے، آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی گیٹس کھول دیے جائیں گے۔ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، اور طیبتم، بہت اچھے رہے تم، ویری گڈ، یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب۔ بالکل یہ والا ایٹیٹیوڈ اس میں نظر آتا ہے طیبتم کے اندر، تم نے بڑا اچھا کام کیا، تم بہت اچھا اللہ سے معاملہ اور کاروبار کر کے پہنچے یہاں پہ۔ فادخلوها، اس میں داخل ہو جاؤ، کب تک کے لیے؟ خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب کبھی نہیں نکلو گے، نہ تمہیں موت آئے گی، نہ تمہیں رنج پہنچے گا، نہ تمہیں غم ہوگا، نہ تم اس سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، قربانی دینے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے۔ شاباشی ان کو دی جائے گی، جنت سے ان کو نوازا جائے گا، زمین ان پر جو ہے وسط والی کر دی جائے گی۔ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا، کیا پکارا جائے گا؟ وقیل الحمد، پکاری جائے گی حمد للہ رب العالمین، جو کہ تمام کے تمام رب العالمین کے لیے ہے۔ دنیا کا ڈرامہ سمٹ جائے گا، ڈراپ سین ہو جائے گا، اور آخرت سامنے واضح ہو جائے گی۔ سورت مومن، سورت مومن مکی سورت ہے، اور اس کے اندر توحید فی الدعا جو ہے وہ سکھائی گئی ہے، اس کا دوسرا نام سورت غافر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور اس کی کیا اللہ کی کوالٹیز ہیں؟ غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، یہ جو غافر الذنب آتا ہے یعنی معمولی گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ کی وہ صفت جس میں اللہ معمولی گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا، کون سی توبہ؟ جو کسی کبیرہ گناہ کو کرنے کے بعد کی جائے، اللہ اس صورت میں کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، یاد رکھیں اگر یہ دو کام نہ کیے کہ اپنے گناہ پر شرمندگی نہ ہوئی اور معافی نہ مانگی تو پھر اللہ شدید العقاب ہے، سزا دینے میں سخت ہے۔ غیر طول، بڑا حساب ہے اس کا، بڑا فضل ہے اس کا۔ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ دنیا میں مومن کا کام کیا ہے؟ کہ مومن بس آن جاب رہے، اس کی انجوائمنٹ تو شروع ہوگی جب آخرت شروع ہوگی. اگر اللہ کی ان صفات کا آپ کو اور مجھے اپنے سامنے بہترین مظہر دیکھنا ہے تو مومن بن کر زندگی گزارنی ہوگی, اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. اپنے حال حلیہ کو بھی دیکھ لیں کہ آپ اور میں ان چار صفات میں سے اللہ کی کس صفت کے انڈر آ رہے ہیں. غافر الرحم کے آ رہے ہیں, قابل التوب کے آ رہے ہیں, شدید العقاب یا ذی الطول کے آ رہے ہیں. اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنا حال حلیہ دیکھ لیں, اپنا زندگی کا معمول دیکھ لیں, اپنی روٹین دیکھ لیں, اور دیکھ لیں کہ ہم کس کے مستحق ہو رہے ہیں. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپتی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ دراصل وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں, یعنی جن بڑی بڑی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی گو کے ترقی یافتہ تھیں, اللہ ان کی ترقی سے امپریس نہ ہوا, اللہ نے ان کو غرق کر دیا, یہی ہیں جہنم میں جانے والے. یاد رکھیں دنیا کی ترقی اگر اللہ کی رضا کی ہے تو انسان کو انشاءاللہ بغیر عذاب کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا, لیکن اگر دنیا کی ترقی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہوگی تو پھر آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. عرش الہی کے حامل فرشتے, وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں, سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. آپ اور میں بھی اللہ کی خوب تسبیح کریں, کہیں لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے اللہ کی تسبیح کریں. اور یہاں ایک کنیکشن بنا دیا گیا عرش والوں کا فرش والوں سے, کہ فرشتوں کا ایک کام اور بتایا گیا کہ اللہ کی ہم تو کرتے ہیں, اس پر ایمان تو رکھتے ہیں. ایک تیسرا کام ان کا بتایا گیا, ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ ہے عرش والوں کا کنیکشن یعنی فرشتوں کا کنیکشن فرش والوں سے یعنی کہ مومن انسانوں سے, صرف اور صرف ایمان کی بیسس پر اور کسی بیسس پر نہیں. اور ایمان کا رشتہ ہزاروں سال کے فاصلے کو بھی مٹا دیتا ہے. فرشتے ہمارے لیے درد رکھتے ہیں, اس لیے آپ کی اور میرے لیے دعا کرتے ہیں. جب آپ اور میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو اور مجھے سٹیڈ فاسٹ رکھتا ہے. آپ دیکھیں, آپ آج بھی صحابہ کے قصے پڑھیں, آپ آج بھی تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں, ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں. اگر آپ کی زندگی میں بھی جہاد شامل ہے, سٹرگل شامل ہے, تو آپ کو ان کے ساتھ بہت کلوزنس محسوس ہوگی. اور اگر آپ کو ان سے کلوزنس محسوس نہیں ہوتی, وہ آپ کو اجنبی لگتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں ابھی صبر, جہاد اور ہجرت کے مراحل نہیں آئے. وہ کہتے ہیں, اے ہمارے رب, تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. جو زمین پر اللہ کی توبہ کرتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, فرشتے بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اے ہمارے رب, داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ان کے والدین اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. تو بلا شبہ قادر مطلق ہے اور حکیم ہے, اور بچا دے ان کو برائیوں سے. آپ دیکھیں, فرشتے ہمارے لیے کام کرتے ہیں, فرشتے ہمارے لیے سکور کرتے ہیں. اگر وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ سلپ ہو رہا ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے, قرآن سن لیا, اس کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہے, لیکن اس کا قدم پھسل گیا, تو فرشتے اس کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور وہ اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. صرف کس کے لیے؟ یہاں ایک کنڈیشن بتا دی گئی, جو توبہ کرتے ہیں, جو علم کے بعد توبہ کرتے ہیں, عمل میں آگے دوڑنے والے ہیں. لیکن جو اپنے لیے استغفار نہیں کرتے, فرشتے بھی ان کے لیے استغفار نہیں کرتے. اور غافل دل جو ہے, اس کی دعا کو اللہ نہیں سنتا. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا, اس پر تو نے بڑا رحم کیا, یہی بڑی کامیابی ہے, اللہ نے بتا دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج فرشتے آپ کی اور میرے لیے دعائیں کریں گے, اگر آپ اور میں اپنے لیے دعائیں کریں گے کانشیس دل کے ساتھ. اور اس کا ایک اور طریقہ بھی مفسرین بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں کی مدد انسان کو فائدہ دیتی ہے، اسی طرح انسانوں کے اندر دوسرے انسانوں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ان کو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں آج ہم تبع تابعین اور تابعین اور صحابہ سے تو مل نہیں سکتے، ہمارے اپنے ہی خاندانوں کے لوگ اور ہمارے اپنے ہی معاشرے کے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں۔ اگر آپ اپنے خاندان میں کسی کو دیکھیں کہ وہ دین میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ دین میں آگے بڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کبھی بھی ان کی برائی نہ کریں، کبھی بھی ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں، بلکہ ان کی تعریف کریں، ان کو مزید آگے بڑھنے کا انسینٹیو دیں۔ اس لیے کہ کیا پتہ وہ آگے بڑھ کر آپ کے لیے بھی درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، وہ آگے بڑھ کر آپ کے لیے رول ماڈل بن جائے، وہ آگے بڑھے اور سابقون الاولون بنے اور آپ کے لیے پیچھے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں جو میجر آپ کا خاندان ہے، آپ کی امیجیٹ ایکسٹینڈیڈ فیملی جو ہے، آپ کی نندیں، آپ کی بہنیں، آپ کے اپنی کزنس، خالہ زاد، پپی زاد، اس کے اندر آپ امیجن کریں کہ سب نے نقاب کرنا شروع کر دیا، اب آپ کے لیے حجاب کرنا مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو جب آپ دیکھیں کسی کو کہ کوئی آپ کے لیے آپ کے ریلیجن میں آگے بڑھ رہا ہے، اپنے خاندان کا بندہ، تو ہمیشہ اس کی مدد کریں، اس لیے کہ وہ آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کو ہائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی مدد کریں۔ وہ اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کیا بتا سفارش کریں۔ اگر آپ بھی جو ہیں وہ عمل کرنے کے لیے بہت ہی کم ہمت پاتی تھیں لیکن خواہش رکھتی تھیں، کوشش کرتی تھیں لیکن اس طرح کامیاب نہ ہو پاتی تھیں، تو اپنے ایسے لوگوں کے لیے آپ جن کو دیکھیں کہ جو دین کے لیے ایمبیشیس ہیں، کبھی ان کی برائی نہ کریں۔ اس لیے کہ جو دین پر ایمبیشیس لوگوں کی برائی کرتا ہے، اللہ پھر اس کے سامنے ہدایت کے اور موقع لے کر نہیں آتا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک ہے، اس وقت اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اب کیا فائدہ معافی مانگنے کا؟ استغفار کا بلائنک چیک کی تاریخ تھی، جو ڈیٹ تھی، وہ تو ایکسپائر ہو گئی۔ جب موت آ گئی، اب واپس جانے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے تو قرآن میں آج کہہ دیا کہ تمہارے لیے دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں، اگر آج یقین نہیں کرنا تو موت کے بعد یقین کرنے کا کیا فائدہ؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ فدعو، پس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو۔ فدعو اللہ، اللہ کو پکارو، کس طرح سے؟ مخلصین اللہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے تمہارا یہ عمل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے تمہارا دین پر ایز اٹ از عمل کرنا کافروں کو کتنا ہی مشکل اور تکلیف دہ لگے، چاہے تمہیں لوگ کس کس ٹائٹل سے پکار لیں، تم سٹیڈ فاسٹ رہنا، اللہ سے بڑھ کر تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، لہذا اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ کتنی اچھی آیت آج مسلمانوں کو دے دی گئی ہے۔ آج مسلمان کتنے ہیں جو بہت سے اپنے معاشرے کی برائیوں کو صرف اس لیے چھوڑ نہیں پاتے کہ وہ دنیا میں ایکسیپٹیبل ہیں، اس لیے ہم بھی ان کو عمل کرتے ہیں، انہی برائیوں میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ چاہے کافروں کو پسند نہ آئے تمہارا لائف سٹائل، تمہیں تو اللہ کا بتایا ہوا لائف سٹائل اپنانا ہے۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ لینذرا، تاکہ وہ خبردار کرے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ یوم الطلاق، ملاقات کا دن، یعنی قیامت کا ایک نام ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جس دن اپنے اعمال سے انسان کی ملاقات ہوگی، جس دن رسولوں سے ملاقات ہوگی، جس دن انبیاء سے ملاقات ہوگی، جس دن انسان کی اپنے انجام سے ملاقات ہوگی، جس دن جسم کی روح سے ملاقات ہوگی۔ اب تک تو ہم نے اپنی روح کے بارے میں سنا ہی سنا ہے، یوم الطلاق کے دن ہم اپنی روح کو دیکھ بھی لیں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات ہوگی، تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کس حیثیت میں، کس انجام کے ساتھ ان چیزوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو کس چیز سے؟ یوم العازفہ، اس دن سے جو قریب آ لگا ہے۔ قرآن کیوں ڈراتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن چاہتا ہے فور وارنڈ از فور آرمڈ۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی بتا دیا تاکہ میں اور آپ اپنی تیاری ابھی سے کر لیں۔ میں اور آپ اپنے بچوں کو نہیں ڈراتے کہ جب وہ اسکول جاتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ بریک ٹائم میں، یا تم اگر اسکول سے باہر آ رہے ہو تو ایک تو فوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، اور اگر کوئی تم کو کوئی ٹافی دے تو مت لے کر کھانا۔ ہم ان کو ڈراتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم خوف زدہ کر رہے ہیں یا ان کو محتاط کر رہے ہیں؟ ہم ان کو محتاط کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں جہاں جہاں ڈرایا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو محتاط کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں اس قرآن سے سبق حاصل کر کے واپس پلٹ آئیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے غافل بندوں کو علم حاصل ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے اس کے بندے علم کے میدان میں آگے دوڑ پڑیں۔ تو اللہ نے کہا، اس دن سے ڈرو، یا اس دن سے ڈرا دیا جائے رسول اللہ کے ذریعے، جو قریب آ لگا ہے۔ کیسا دن ہوگا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ کسی کے پاس ہمت نہ ہوگی کہ کہے کہ میں تھک گیا ہوں، جلدی حساب لو میرا۔ سب خاموشی سے صبر کر رہے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق اس دن شفیق دوست ہوگا، اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے۔ یا علم خائنۃ العین اعین وما تخفی الصدور، اور وہ راست تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ دن جس دن ظالم گھونٹ پیئیں گے، اور وہ کیسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ایسی سچویشن بتائی جو پینک سچویشن ہوگی۔ پینک سچویشن میں کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ دنیا میں تو پینک سچویشنز کے اندر ہم ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکار لیتے ہیں، وہاں پکارنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ دنیا میں تو شاید کوئی میری اور آپ کی مدد بھی کر دیتا ہو، لیکن آخرت میں کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ اور آپ دیکھیں، پینک سچویشن میں سب سے پہلے انسان کے اوپر کیا ریاکشن آتا ہے کہ انسان چیزوں کو بھولنے لگ جاتا ہے۔ آپ کسی پریشانی میں ہو تو آپ کو اپنے گھر کا نمبر ہی یاد نہیں آتا۔ ایسی پینک سچویشن کے جس میں انسان کو سمجھ نہ آئے گا کہ وہ پیچھے کیا کر کے آیا ہے، اور جب اس کو یاد دلایا جائے گا تو اس کو ایک ایک بات یاد آ جائے گی۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کے گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال عقارت تھی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ کیا دین؟ وہی بات، طریقۃ المسلح، تو تمہارا آئیڈیل کلچر ہے اس کو بدل دے گا۔ اسی کا ڈر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وقال موسیٰ، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انی استو بربی وربکم من کلہ متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہم نے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ ہر مبلغ کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ ہر دائی کا یہی یقین ہونا چاہیے کہ وہ بات حق کی کرے گا، چاہے سامنے والوں کا کوئی بھی ریاکشن آئے، لیکن وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اس موقع پر، ابھی جو آگے رکوع دو آئیں گے، اس میں ایک مومن بندے کی تقریر آئے گی، اس لیے آپ دیکھیں سورت کا نام بھی مومن ہے۔ ان کو نظر جو آتا تھا جو فرعون کی قوم تھی ان کو موسیٰ علیہ السلام سے جو ڈر لگتا تھا وہ ڈر ان کو یہی لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ان کا کلچر خراب ہو جائے گا. اب یہ جو مومن بندہ ہے آپ اس کا ایمان دیکھیے گا کہ یہ کیا بول رہا ہے. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص فرعونی کے دربار میں ہی بیٹھا ہے, یہ شخص اسی دربار میں بیٹھ کر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی ڈر نہیں ہے اس کو کہ یہ ڈکٹیٹر جو ہیں اور اس کے جو منسٹرز ہیں وہ اس کو جیل میں بند کروا دیں گے یا یہ اس کو جو ہیں ہینگ کر دیں گے یا اس کو مخالف سمتوں سے اس کے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے. بغیر ڈر کے تبلیغ کر رہا ہے. جو اب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا, کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ صرف تم اس لیے کرو گے؟ حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیانات لے آیا ہے. یہ سیکولر مائنڈ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کلچر کو بچانے کے لیے انسانی جان کو بھی قربان کرنا جو ہے وہ بہت معمولی چیز سمجھے. ان کے اس مائنڈ سیٹ کو یہاں مینشن کیا گیا. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود ہی اس پر پلٹ پڑے گا, لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو. یہاں پر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو. آپ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس چار چیزیں ہیں تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں, اور وہ چار چیزوں میں پہلی ہے امانت, اور امانت کے اندر یہ قرآن بھی آ جاتا ہے, میری اپنی تمام نعمتیں آ جاتی ہیں امانت. دوسرا ہے سچائی, اللہ کی الحق کی کتاب کی تمام باتوں کو سچائی کے ساتھ ماننا اور سچا جاننا. تیسرا ہے اخلاق, اگر تمہارا اخلاق درست ہے تو یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا. اور چوتھا ہے حلال کھانا. جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نجات کے لیے کافی ہیں. اے میری قوم کے لوگوں, آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو, لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا, میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے, اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے. وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتوں پر آ چکا ہے, جیسا دن قوم نوح, عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم, مجھے ڈر ہے کس چیز کا؟ کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے. یوم التناد, آپ کو مختلف قیامت کے نام نظر آ رہے ہیں کہ فیاق و فنا فغاں کا دن نہ آ جائے, جس دن سب لوگ کمپلینٹس کر رہے ہوں گے, شکوے کر رہے ہوں گے, فریادیں کر رہے ہوں گے, جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے, مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا. اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا, اب ان کے بعد اللہ کوئی ہرگز رسول نہ بھیجے گا. ایسی زبردست مینٹیلٹی انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیپچر کی ہے ان الفاظ میں. یوسف علیہ السلام کی دعوت اہل فرعون میں عام تھی. جب تک یوسف علیہ السلام زندہ تھے ان میں موجود تھے, یہ سارے کے سارے لوگ یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکراتے رہے. اور جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا کہ یوسف سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں تھا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب تک ہمارے درمیان زندگی میں نیک لوگ رہتے ہیں ہم ان کی تعلیمات کا انکار کرتے رہتے ہیں. جو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف بلاتا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کہتے رہتے ہیں, ہم اس کو فنڈامنٹلسٹ کہتے رہتے ہیں. اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ نیک تو کوئی تھا ہی نہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اتنا نیک پروفٹ تھے, اتنے نیک رسول تھے یوسف علیہ السلام, ان کے بعد تو اب کوئی رسول آئے گا ہی نہیں. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں, اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبعوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. فرعون نے کہا, اے حامان, میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں, آسمانوں کے راستوں تک, اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنے اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دے دیا جائے گا۔ قرآن صرف اور صرف کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو باہر نکل کر اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور کہاں کہاں اپلائی کرنا ہے؟ شادی بیاہ میں، موت کے موقع میں، ٹریڈ میں، فائنانس میں، اپنی اکانومی میں، پالیٹکس میں، جہاں جہاں بھی انسان کی ریلیشن شپ ہیں کسی معاملات سے، وہاں وہاں اسلام اور قرآن اپلائی ہوتا ہے، تبھی مومن جو ہے اس کو اپنے کردار میں ڈھال سکتا ہے۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں؟ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں، جنہوں نے زندگی میں ایکسٹریم پر زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اس نے کفری کی ٹرمینالوجی میں ان اہل درباریوں سے بات کی، اور آج بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کفر کی ٹرمینالوجی کو کفری کے خلاف استعمال کیا جائے تو لوگوں کو آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان ٹرمینالوجیز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا پکا ایمان تھا اس کا کہ اس نے بیک لیش کی فکر نہ کی، اور دربار میں کھڑا ہو کے اس نے یہ ساری تبلیغ اور دعوت کر دی، اور اللہ نے دیکھیں اس کو کتنا اعلیٰ مقام دیا کہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح اور شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں عذاب قبر کی بات ہے، کہ یہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی، دیکھیں آگے قیامت کی گھڑی آگے آ گئی، اس لیے مفسرین نے کہا کہ صبح شام پیش کیا جانا آج ان کا یہ قبر کے عذاب کی بات ہے، عالم برزخ میں۔ اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا، جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لوگے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے، ایک دن کم کر دے اس عذاب سے، اتنا تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ رسول نہیں آئے تھے؟ ان کے پاس تو ہم جانتے ہیں رسول آئے تھے، مگر یہ شک میں پڑے رہے۔ وہ کہیں گے، ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جاتی ہے۔ عذاب ایک اور ان کے اوپر، کہ دعا بھی کریں گے لیکن ان کو معلوم ہوگا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یقین جانو، ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، واستغفر لذنبک، اپنے قصور کی معافی چاہیے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی صبح اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سنت اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، یعنی گھمنڈ بھرا ہوا ہے، اور وہ اس کی بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں، بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے، اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یا آپ دیکھیں گی جب بھی لا ریبا، لا شریکا، یا جب بھی آپ اس کو پڑھیں گی تو اس میں کمپلیٹ ایبسولیوٹ نگیشن آتی ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب، کوئی شک ہے ہی نہیں، اسی طرح سے قیامت کی گھڑی آنے میں کوئی ڈاؤٹس ہیں ہی نہیں۔ تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ استجب لکم جواب دینے سے بنا ہے، اور یہ جو اس کے اندر اس فعل میں ایڈیشن ہوا ہے حمزہ سین اور تا کا شروع میں، مفسرین کہتے ہیں دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے آئے کہ روٹ ورڈ ہے جیم واو با، صحیح ہے، اس سے فعل بنتا ہے جابا یا جوبو۔ اب جب اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے الفاظ کا، جیسے یہاں ہو گیا حمزہ سین تا، تو وہ کہتے ہیں جیسے جیسے الفاظ کا ایڈیشن ہوتا ہے ایسے ایسے اس کے میننگز میں رچنس آتی جاتی ہے۔ استجب کا مطلب کیا ہے؟ استجب کہ میں گریجولی تمہیں جواب دوں گا، جیسے جیسے تم مجھے پکارو گے میں بھی تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جب جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہاری بات پر ریسپونڈ کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں مفسرین نے کہا کہ عبادت سے مراد دعا ہے، عبادت دعا کو کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ دعا کے لیے آتا ہے حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت کا مغز ہے، اس کا برین ہے، اس کی کرنل ہے۔ اور اگر میں اور آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو عین عبادت، کسی اور سے دعا مانگتے ہیں تو عین شرک۔ اگر اللہ سے فائدہ چاہیے تو اللہ سے دعا مجھے اور آپ کو مانگنی ہوگی۔ دوسرا مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ دعا کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ تو میری سنتے ہی نہیں ہیں، میں تو کب سے آپ سے دعا کر رہی ہوں، تو دعا کریں اور اللہ سے پر امید رہیں کہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اللہ کی نگاہ میں، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر وقت والی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی دعا سے بڑھ کر ویلیویبل چیز اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دعا موت کو ٹال سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی پکار نہیں سنتے۔ دعا کی قبولیت کے کئی اوقات آپ کو اور مجھے احادیث سے پتہ چلتے ہیں، جس میں ایک جمعے کے دن کی ایک گھڑی ہے کہ اگر وہ گھڑی آپ کو نصیب ہو جائے اور آپ دعا کر رہی ہوں تو جو دعا آپ کریں گی اللہ قبول کرے گا۔ ابھی بھی رمضان کے مہینے کا ایک جمعہ باقی ہے، اللہ ہمیں ساتھ صحت اور ایمان کے اس دن میں داخل کرے اور بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے شب قدر کی دعا اللہ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، تو خوب دعائیں کریں۔ آدھا آدھا گھنٹہ اگر آپ دعائیں کریں تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، خوب معافی مانگیں، نوافل بھی پڑھیں، لیکن بہترین عبادت شب قدروں کی دعا ہے۔ اللہ سے مانگیں جو چاہیے، مانگیں دنیا، مانگیں آخرت، مانگیں مغفرت، مانگیں اللہ کی رضا، مانگیں اللہ کی رضا، مانگیں جو دل چاہتا ہے مانگیں۔ اس طرح سے حدیث میں آتا ہے افطار سے پہلے، جسٹ افطار سے پہلے جو 5-7-10 منٹ ہوتے ہیں اس میں بھی دعا قبول کی جاتی ہے، تو خوب دعائیں مانگیں۔ پھر اذان کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ بارش برستے وقت دعا کی جائے تو وہ بھی قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے تو اتنے آپشن دے دیے، اللہ نے بار بار یہ کہہ کے بتا دیا کہ کئی موقع ہیں جن پر تم دعا کرو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں، اللہ سے مانگنے کا یہاں ذکر آیا اور اسی دعا کے کرنے کی ترغیب مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ اور دیکھیں مانگنا کیسے ہے، مانگنا ہے، کہنا نہیں ہے۔ ہم دعا کہتے ہیں یا ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں۔ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ دعا مانگنا جو سیکھنا ہے وہ فقیر سے سیکھیں اور بچوں سے سیکھیں۔ کیسے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں کہ بس ابھی نہیں چاہیے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، آپ اس کا پسندیدہ کھلونا اس کے ہاتھ سے چھین کر لے جائیں، پھر دیکھیں وہ کیسے آسمان سر پر اٹھاتا ہے۔ آخر کار آپ کو پلٹا کے واپس دینا ہی پڑتا ہے۔ آج کل کے بچے تو اپنے کھلونوں سے زیادہ ماؤں کے سیل فونز پر متوجہ ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اور اپنے سارے کھلونے چھوڑ کر اماں کا سیل فون اٹھا لیں گے. ادھر اماں نے سیل فون ہاتھ سے لیا نہیں اور ادھر ان کا باجا بجا نہیں. اور جب تک باجا بجتا رہتا ہے جب تک ماں واپس سیل فون ہاتھ میں نہیں پکڑا دیتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا اور آپ کا بھی اللہ کے سامنے یہ باجا بجتا رہے جب تک اللہ مجھے اپنی رضا نہ دے دے, جب تک اللہ مجھے اپنی جنت نہ عطا کر دے. مانگتے رہیں اللہ سے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے, ہر چیز کا خالق, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ فأنا تؤفکون. اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا, اوپر آسمان کا گنبد بنایا. وصورکم, اور جس نے تمہاری صورت بنائی. فأحسن صورکم, تو کتنی بہترین اس نے تمہاری صورت بنائی, کتنی عمدہ تمہاری صورت بنائی. کبھی اپنے چہرے کو کسی دوسرے سے کمپیئر نہ کرنا. یہ اللہ نے بنایا ہے, اللہ کی تخلیق ہے. اللہ نے اس کو بنایا ہے نیکیاں کمانے کے لیے, اللہ نے اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے نہیں بنایا. تو اس کے اوپر کانٹینٹ رہنا. جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے, بے حساب برکتوں والا ہے. وہ کائنات کا رب بھی ہے, وہی زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فدعوہ, بس اسی کو پکارو. فدعوہ, فا دیکھ رہے ہیں, فا کیا بتا رہا ہے؟ فوراً پکارو اس کو. تو فوراً پکار کے اللہ کو کہیں کہ اللہ مجھے اپنے دین کا مخلص بندہ بنا دے. فادعوہ, تو پکارو اس کو. مخلصین لہ الدین, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. بار بار تکرار کے ساتھ یہ لفظ آ رہا ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اپنے نظام زندگی کو, اپنے روٹین کو, اپنے گھر کو, اپنے لائف سٹائل کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے, پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ, اور پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. انسان کا لائف سائیکل اس سے پہلے بھی آیا ہے. مراد ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے جیو, کثرت کے لیے مت دوڑو دنیا کی, غافل ہو کر مت رہو دنیا میں, بلکہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی تیاری کرو. اور یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جو بڑھاپے کو پہنچتا ہے, تو بتایا کہ اللہ نے عمر کی کثرت بھی بعض لوگوں کو دی, لیکن عمر کی کثرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر وہ اعمال سے, نیک صالح اعمال سے آری ہے. تو جب تک عقل پاس ہے, جب تک شعور پاس ہے, جب تک ہمت ہے اور صلاحیتیں کام کر رہی ہیں, سینسز کام کر رہی ہیں, اللہ کے راستے میں ان کو لگاؤ. وہی ہے زندگی دینے والا, وہی ہے موت دینے والا, اور جس بات کا بھی فیصلہ وہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے. فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں, کہاں سے وہ پھیرائے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو اس کتاب کو, ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے وہ پکڑ کر کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے, پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا, اب کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے. انسلٹڈ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے بہت زیادہ, اس لیے کہ آپ اور میں امیجن نہیں کر سکتے کہ دنیا میں کسی کے سامنے کوئی ہماری گردن میں رسی ڈال کر ہمیں گھسیٹے. اس لیے کہ ہم سب کو عزت والے گھروں میں اللہ نے پیدا کیا ہے, ایفلوئنٹ طبقے میں رکھا ہے, اللہ نے ہمیشہ با عزت رکھا ہے. انسان نہیں چاہتا کہ اس کی بے عزتی ہو, کوئی بھی انسان نہیں چاہتا, لیکن قیامت کے دن یہی متکبرین, یہی مترفین, یہی ایلیٹ کلاس کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے تو اپنا انجام دیکھ لیں. وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا محقق کر دے گا یعنی ثابت کر دے گا. ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق بھر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے بھی تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر صبر کیجئے, ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں, پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا, اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو, کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. وہ اس کام میں بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی خواہش یا حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے, آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اتنی نعمتیں دیے ہوئے ہیں, آخر اللہ کی کس کس نعمت کو آپ اور میں ٹھکرائیں گے اور اس کی نافرمانی میں استعمال کریں گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے, ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. جو کوئی کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا اور پھر اسی چیز کے پھیرے میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی دنیاوی علم ان کے لیے بیریئر بن گیا اس ریویلڈ نالج تک پہنچنے کے لیے, جس کو اگر وہ حاصل کر لیتے تو اپنی آخرت کی فلاح کے لیے کوئی کام کر جاتے. انہوں نے اپنا دنیا کا علم حاصل کیا صرف پیسہ کمانے کے لیے, اپنی مرضی چلانے کے لیے, اور علم الوحی سے اپنے آپ کو محروم رکھا. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کتاب کو بغیر رسول کے بھیجنا ہوتا تو اللہ آج کتابیں بھیجتا رہتا. لیکن اللہ کا قاعدہ شروع سے کیا رہا کہ رسول تو بہت سے آئے بغیر کتابوں کے, کتاب کوئی نہیں آئی بغیر رسول کے. تو اگر واقعی کسی کو اپنی اصلاح کرنی ہے تو اس کو علم حاصل کرنا ہوگا, اور علم حاصل کرنے میں واحد یہ قرآن نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا تاکہ اس کا عمل درست سے درست ہو سکے. اور مذاق اڑانے کی کیٹیگری سے ہر طرح سے آپ کو اور مجھے بچنا ہے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو, اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا, کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. وخسر هنالک الکافرون, اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ کافر ہے, اور کافر جو ہیں وہ خسارے میں پڑ گئے. سورت حامیم السجدہ مکی سورت ہے. سورت حامیم السجدہ کا دوسرا نام سورت فصلت بھی ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ لقوم یعلمون. حامیم یہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے, ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. عربی زبان کا قرآن, قرآنن عربی یا عربی زبان کا قرآن, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں, بشارت دینے والے اور ڈرا دینے والے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں قرآن عربی زبان میں عربی ہے اور قرآن ہے, باقی تو اس کی ترجمانی ہے. اگر آپ کسی کتاب کو دیکھیں یا کوئی آپ کو کوئی ایسی کتاب لا کر دے جس کو آپ کھولیں تو آپ کو وہ کہے کہ یہ قرآن ہے, لیکن اس میں صرف ترجمہ لکھا ہو, عربک ٹیکسٹ نہ ہو, تو وہ اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا. جبکہ بائبل کسی بھی زبان میں بائبل ہی رہتی ہے. بائبل کو صرف ہیبرو لینگویج میں نہیں لکھا جاتا تو وہ بائبل ہوتی ہے, کسی بھی زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا جائے گا تو اس کو بائبل کہیں گے. قرآن کے لیے معاملہ نہیں ہے, وہ قرآن کی ترجمانی ہوتی ہے. تو اصل فائدہ میرا کس چیز میں ہے کہ میں اس عربی قرآن سے فائدہ اٹھاؤں, اس کی عربی کو سمجھنے کا آغاز کروں, اس کی عربی کو سیکھنے کے لیے وقت نکالوں. یہ میرا اور آپ کا ایک کام ہے، اور عربی قرآن کا مزاج یہ ہے کہ عربی قرآن ڈائریکٹ دل پر نازل ہوتا ہے، جب اس کا ترجمہ اتنا امپیکٹ کر رہا ہے تو سوچیں کہ اس کے عربی کے مفہوم کے اندر ڈائریکٹ آیات کو سمجھ کر ہمیں یہاں عربی پڑھنے کا تو موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ وقت کی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم عربی بھی پڑھیں تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد پھر آپ کے دل پر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ تو بتا دیا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ جب آج کے دور میں 4 سے 5 زبانیں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، تو اے مسلمان تم عربی زبان سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ترغیب دو، انسینٹیو دو اور اس کو سیکھو، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر گراف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، وہ ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ حجاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمہارا مائنڈ سیٹ مختلف ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ مختلف ہے۔ ایک کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، ایک کا مقصد آخرت حاصل کرنا ہے۔ دنیا والے قرآن سن کر فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں، اور آخرت والے قرآن سن کر اپنے لیے عمل کی راہیں نکالتے ہیں۔ ان کو اس ہر آیت میں سے عمل کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے۔ تو مائنڈ سیٹ کی بات کی گئی حجاب کی شکل میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اسی سے معافی چاہو، تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یعنی وہ جنتوں میں داخل ہوں گے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے، اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک مہیا کر دی، یعنی فوڈ سائیکل۔ اللہ نے کائنات بنائی، چھوٹے بڑے جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، مگر کبھی کسی نے آج تک انسان کو نہ کھایا، پھر بھی انسان کو کتنی فکر ہے کہ ہمارے ہاں فوڈ شارٹیج ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کبھی مینڈک، چوہے اور بلیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ فیملی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کی جاتی ہے، اور کیا کہہ کے کی جاتی ہے یا کروائی جاتی ہے کہ ریسورسز کم ہو رہے ہیں اس لیے فیملی پلاننگ کی جائے۔ آج جیولوجسٹ بتاتے ہیں، آج اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 point something billion ہے۔ آج جیولوجسٹ بتا رہے ہیں کہ اس زمین، اس پلانٹ ارتھ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ یہ 1000 billion کو خوراک مہیا کر سکتی ہے، اور یہ جو مجھے اور آپ کو فیمائن اور خوراک کی کمی مختلف جگہوں پر نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ریسورسز کم ہو رہے ہیں، اس کا مس یوٹیلائزیشن ہے، اور اس کو اس لیے بھی کہ فوڈ کو ایز اے پولیٹیکل ویپن استعمال کیا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ کرنٹ افیئر سے واقف ہیں، مجھے زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، آج بھی یورپین ممالک کے اندر ٹنز کی تعداد میں کئی کلو گرام، کئی ٹنز ڈیری فوڈ پروڈکٹس کو سمندر میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ان کو سمندر میں ڈمپ نہیں کیا جائے گا تو وہ مارکیٹ میں آ جائیں گی، اور مارکیٹ میں آئیں گی تو ان کی ویلیو کم ہو جائے گی، اس کی ویلیو کے ایک سرٹن لیول پر مینٹین کرانے کے لیے وہ ان ڈیری پروڈکٹس کو سمندر میں ڈمپ کر دیتے ہیں، اور فوڈ کو ایز اے پولیٹیکل ویپن ایک عرصے سے استعمال کیا گیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا بیلنس ایٹیٹیوڈ سکھا دیا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ نے ہی اس زمین کے اوپر اتنی خوراک مہیا کر دی ہے جو تمہارے لیے کافی ہوگی۔ تو کیا اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا سٹیٹمنٹ آپ کے اور میرے لیے کافی نہیں کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ کام کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ 4 دن میں ہو گیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس وقت وہ محض دھواں تھا، یعنی کاسمک ڈسٹ اینڈ گیس تھیوری کی جو ہم بات آج سائنس میں پڑھتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، جس کو سائنس کہتی ہے۔ یہاں پر جو ہم ابھی تک قرآن میں 6 دن میں اس کائنات کو بنانے کی بات کر رہے تھے، جو پہلے ذکر آیا تھا فی ستتی ایام، اس کا یہاں بریک اپ دے دیا گیا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جا، توعن او کرہن، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ یہی حکم اللہ اپنے انسانوں کو بھی دیتا ہے، قرآن تمہارے سامنے کھل گیا، توعن یا کرہن، دل کرے یا نہ کرے، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ۔ دونوں نے کہا، یعنی آسمان اور زمین نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ گیسز بھی اللہ کی فرما بردار ہیں، یہ آکسیجن بھی اللہ کی فرما بردار ہے، کاربن بھی اللہ کی فرما بردار ہے، کیسے دونوں مل کر، کاربن اور آکسیجن مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں، ٹیم ورک آپ کو کائنات میں بھی نظر آتا ہے، آپ کو اور مجھے بھی مل کر ٹیم ورک کر کے انشاءاللہ اس دین پر قائم رہنا ہے۔ جب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا، یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ جب اس سب کو دیکھو تو جان جاؤ کہ تمہارا رب کتنا مہربان ہے۔ وہ چاہتا تو ڈارک آسمان، کالے رنگ کا آسمان بنا دیتا، یا وہ چاہتا تو یہی نیلا آسمان ہوتا لیکن رات میں بالکل پچ ڈارک ہوتا۔ چاہتا تو ستارے نہ رکھتا اس کے اندر، لیکن اللہ نے اس کو سجا دیا تاکہ تم ان سے نیویگیشن بھی کرو اور تم ان کو دیکھ کر خوش بھی ہو جاؤ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح ایک کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے، انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ فإن بما أرسلتم به كافرون، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو، تم ہمارے لیے جو ہو بہت زیادہ وکیل مت بن کر آؤ، ہمیں مت عقل سکھاؤ۔ یہ ایٹیٹیوڈ، انہوں نے اپنی عقل کو اپنا کرائے کا وکیل بنا لیا تھا، اپنی عقل کو اپنے دل کے تابع نہ کیا، اپنی عقل کو اپنی روح کے تابع نہ کیا۔ جب اپنی روح کے تابع کرتے تو ان کا دل بھی قلب سلیم بنتا اور ان کی عقل بھی ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی طرف لے کر جاتی۔ جس کی فطرت مسخ ہوتی ہے، اس کی فطرت اس کو ماحول سے بھی کچھ نہیں سیکھنے دیتی، کائنات سے بھی کچھ نہیں سیکھنے دیتی، اور وہ آگے سے آگے فحوش اور منکر میں بڑھتا جاتا ہے۔ آج کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ جن کو مقام مل جاتا ہے دنیا میں، زیادہ تر ان میں تکبر آ جاتا ہے کہ یہ ہماری پلاننگ ہے، یہ ہمارا کام ہے، اس کا کریڈٹ ہمیں جانا چاہیے، یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے بنایا، اس کے اوپر انوگریشن، جو اس کے اوپر تختی لگے گی اس میں ہمارا نام لکھا جائے گا، یہ انسانوں کا کام ہے کریڈٹ اپنے کندھوں پر لینا، اللہ کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ کو میرے اور آپ کے کام کرنے کے بعد کسی جگہ پر اپنی تختی نہیں لگانی ہوتی۔ اللہ الحمدللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ تو انسانوں کا بھی خالق ہے جو اتنے متکبر انسان ہے، اور ان انسانوں کو ڈر نہیں لگتا کہ المتکبر کے سامنے اپنی جھوٹی انا کا روب جھاڑتے ہیں۔ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ رہے سمود، تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا رہنا ہی پسند کیا۔ اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، اللہ نے ان کو سینسز دیے، مگر انہوں نے بائی چوائس گمراہی قبول کی۔ اللہ نے تو ان کو موقع دیے تھے، کئی دفعہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا کہ زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر معافی مانگ کر اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لے آئیں، مگر انہوں نے اس کا فائدہ نہ اٹھایا اور شیطان کی باتوں میں آتے رہے۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو اور پچھلوں کے آنے تک روکا رکھا جائے گا۔ یعنی کن کو کون روکے رکھا جائے گا؟ انسان کے مرنے کے بعد اس کے آبا و اجداد اور اس کی اولاد سے اس کا کنیکشن ٹوٹ نہیں جاتا، بلکہ ان کے ساتھ اٹیچڈ جو اعمال ہوتے ہیں ان کا اثر ان تک پہنچتا رہتا ہے۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی۔ دنیا میں ہاتھ پاؤں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوکر ہیں، اصل میں تو یہ ہمارے ساتھ سپاہی ہیں اللہ کے، جو اللہ کے ہاں ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم نے ان سے غلط کام لیا۔ امیجن کریں کہ آج جو میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میرا دل چاہ رہا ہے میں کر رہی ہوں، یہ آخرت میں یہی انسان ہوگا جس کا ایک ایک آرگن اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا، نہ اس کے ہاتھ اس کا ساتھ دیں گے، نہ اس کی زبان اس کا ساتھ دے گی، نہ اس کے ہاتھ اور پیر اس کا ساتھ دیں گے۔ اس دن تو جسم کی کھالیں تک ان پر گواہی دیں گی، میری اور آپ کی سکن تک میرے اور آپ کے اگینسٹ بولے گی۔ جس سکن کو تم نے نامحرم مردوں کے سامنے خوب ایکسپوز کیا تھا، کیا معلوم یہ اللہ کے سامنے اس دن گواہی دے کر آپ کو اور مجھے سزا کا مرتکب کر دے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وقالو، اور وہ کیا کہیں گے؟ لجلودہم لما شاہدتم علینا، اپنے جسم کی کھالوں سے کیا کہیں گے؟ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تم ہمارے اگینسٹ کیوں بولیں؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اس خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم سب واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی؟ کبھی یہ سوچا تھا کہ یہ سکن بولے گی، یہ چہرہ بولے گا، یہ ہاتھوں کی سکن پکار پکار کر بولے گی؟ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارا جسم زبان سے کہتا ہے کہ اگر تو سیدھی رہی تو معاملات سیدھے رہیں گے، اور اگر تو نے بگاڑ کا انداز اپنایا تو بس پھر اس دن بگاڑ ہی بگاڑ ہے. تو اپنی زبانوں کو بھی اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اسی حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ چسپا کر دیا گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپا ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے. یعنی انہوں نے اللہ کی طرف سے جو روک ٹوک آئی اس روک ٹوک کو سننا پسند نہ کیا. اللہ نے جو ان کو عبرت کی نشانیاں دکھائیں اس عبرت کی نشانیوں نے ان کا عمل درست نہ کیا، تو اللہ نے بھی ان کو پھر ان کے انجام میں چھوڑ دیا. آج بھی مائیں کہتی ہیں ہمیں ایسی ماں نہیں بننا جو روک ٹوک کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم روک ٹوک کر کے برے بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے، ہم اولاد کی نظر میں کیوں برے بنے؟ پھر ہماری اولاد ہمیں آ کر ہگ نہیں کرے گی، پیار نہیں کرے گی، ہمیں ریسپیکٹ نہیں دے گی. ہم ایک دوسرے پر بلیم گیم کرتے رہتے ہیں، شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر، لیکن ہمیں برا نہیں بننا. یاد رکھیں جو حق بتائے گا وہ وقتی طور پر برا بنے گا. وہ ماں جو اپنی اولاد کو برائیوں سے روکے گی وہ وقتی طور پر برا بنے گی. بن جائیں اللہ کی خاطر برا. آپ کا اور میرا الٹیمیٹ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کی اور میری اولاد کا اس میں الٹیمیٹ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو عقل مند وہ جو اللہ کی بتائی ہوئی عبرت سے فائدہ اٹھائے اور اپنے لیے سبق لے لیں، ورنہ یہ دنیا تو ایسی جگہ ہے کہ جو آپ کو اور مجھے گناہوں میں ہی انوالو رکھے گی. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کرو اگر تم نے گناہ کرنا ہی ہے کہ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. ہے کوئی ایسی جگہ کہ جہاں مجھے اور آپ کو اللہ نہ دیکھ سکے؟ یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. دیکھیں لہذا القرآن آیا، یاد ہے ہم نے بات کی تھی ہذا قریب کی چیز کے لیے آتا ہے، ہذا قرآن جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور کتاب آتا ہے ذالکا کے ساتھ زیادہ تر. وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ. شیطان جان بوجھ کر آپ کو اور مجھے اس قرآن کی طرف سے رغبت ایسی دلاتا ہے کہ دنیا یاد آنے لگ جاتی ہے قرآن کھول کر بھی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپروچ کو واضح کر دیا کہ جو ریسپانسبلٹی کو اپنے کندھوں پر لینے کو تیار ہی نہیں ہے، لیک آف ریسپانسبلٹی. قیامت کے دن بھی جب اپنی سزا کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تب بھی بلیم گیم کریں گے، اس لیے کہ دنیا میں اپنے گناہوں کا بلیم دوسروں پر ڈالتے تھے، دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو نیکیوں کی راہ سے روکتے تھے، تو قیامت کے دن بھی بلیم کریں گے کہ ذرا ان کو تو دکھائیں جنہوں نے ہمیں جو ہے گمراہ کر دیا، جن کی وجہ سے ہمارا انجام یہ ہو گیا. اور پہلے انہوں نے کس کو بلیم کیا؟ جنوں کو. نظر تو آتے نہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو بلیم کر دو. ہمارا حال بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلا بلیم اس پر لگاتے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہوتا، پھر انہوں نے دوسرا بلیم اپنے جیسے انسانوں پر لگایا. ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. خود جہنم کی آگ میں ذلیل و خوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اتنی مجال کے بول رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو دکھا دے جن کی وجہ سے ہم نے گناہ کیا ہے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون دیں گے. یہ ان کا حال ہے. اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ جن خاندانوں کی رسموں کو آج سینوں سے لگا کر بیٹھے ہیں، قیامت کے دن انہی انسانوں کو بلانے کا کہیں گے جن کی خاطر ہم نے رسمیں اس دنیا میں نہ چھوڑی. کہ اللہ ذرا بلا ان لوگوں کو جن کی وجہ سے ہم نے آپ کی نافرمانی کی، تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روند دیں. امیجن کر لیں ہر اس رسم کو جس کو آپ اپنے کسی رشتہ داروں کے لیے یا اپنے خاندان کے نام کو اونچا کرنے کے لیے یا صرف اس لیے نہیں چھوڑ پاتی کہ اگر میں نے چھوڑا تو خاندان والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اب اس کے برعکس جو دوسری طرح کے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. یعنی اپنا رب ہونا، انہوں نے اللہ کا رب ہونا ڈکلیئر کر دیا. 100% شیورلی اللہ کو انہوں نے سچائی کے ساتھ بیان کر دیا. مکی صورت ہے اور مکہ کے اندر ایمان ڈکلیئر کرنا آسان کام نہیں ہوتا تھا. جو ایمان کا دعویٰ کرتا تھا سمجھ لیں کہ اس کا بائیکاٹ ہو جاتا تھا، سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ٹارچرز کی لائن لگ جاتی تھی، سمجھ لیں کہ لوگ اس کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیتے تھے. حضرت عمر کی بہن فاطمہ بن خطاب نے بھی اپنا کتنے دن تک ایمان چھپا کر رکھا، لیکن آخر جب حضرت عمر جو ہیں وہ غصے میں ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور مصعب بن عمیر اس وقت حضرت فاطمہ کو اور ان کے شوہر کو اس وقت آیات سنا رہے تھے جو نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے ڈر کر حضرت مصعب کو چھپایا سب سے پہلے، اور مصعب چھپایا جو وہ لے کر آئے تھے کہ کہیں عمر غصے میں کوئی اس کے ساتھ گستاخی نہ کر دیں، کوئی اس کی جو ہے وہ انسلٹ نہ کر دیں. اور جب یہ گھر میں داخل ہوئے حضرت عمر، تو ہم سارا قصہ جانتے ہیں کس طرح انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارا. لیکن اپنا ایمان لوگ چھپاتے تھے، ہمت کی بات ہوتی تھی کہ کوئی اپنے ایمان کو ڈکلیئر کرے، بالکل جیسے آج آپ کے اور میرے لیے ایمان کو ڈکلیئر کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم بدعتوں سے اوائڈ کرتے ہیں، ہم غیر اسلامی رسومات کو چھوڑتے ہیں، لیکن ڈکلیئر کر کے نہیں چھوڑتے کہ ہم نے کیوں چھوڑا. ہم اس کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں، میرے سر میں درد ہے، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، مجھے کہیں جانا ہے، میری کوئی اور کمٹمنٹ ہے. ربنا اللہ کہنے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہوتی، اور جن میں ربنا اللہ کہنے کی ہمت نہ ہو وہ پھر ان آگے کی کیٹیگریز میں جو آگے بیان ہو رہی ہیں وہ اس کے انڈر نہیں آتے. جو اپنا ایمان ڈکلیئر کر دے اس کے لیے اللہ نے کہا ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم جائیں، استقامت دکھائیں، بالکل قائم ہو جائیں، بی سٹیڈ فاسٹ، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تب ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے. ایسے نہیں فرشتے نازل ہو جائیں گے ہر مسلمان امتی کے اوپر، فرشتے نازل ہوں گے کس پر؟ جس نے ایمان ڈکلیئر کیا اور جس نے اس کے اوپر اپنے عمل کو پختہ کیا، سٹیڈ فاسٹ ہو گیا، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافو، کہ مت تم خوف کھاؤ، ولا تحزنو، اور مت تم غمزدہ ہو، وابشرو بالجنہ، اور وہ بشارت دیتے ہیں ان کو کس کی؟ جنت کی. التی کنتم توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. کنتم توعدون، کہاں وعدہ کیا جاتا رہا؟ کون سے ایمان لانے والے تھے؟ ایمان لانے والے جن سے وعدہ کیا جاتا رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھا کرتے تھے. جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے وعدے ان کے سامنے آیا کرتے تھے. ان سے فرشتوں نے کہا نحنو اولیاء اکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. جب اللہ کا بندہ ایمان ڈکلیئر کر کے اس پر جم جاتا ہے تو یہ فرشتے آپ کے اور میرے قدم جماتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے ماحول سازگار اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے ارادے کی پختگی عطا کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی یہ آپ کی اور میرے لیے مددگار ہوں گے. جب مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے تو ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ نیک فرشتے، نورانی فرشتے اس مومن بندے کی روح کو لے کر علیین تک جاتے ہیں. تو یہ فرشتے تب ایسی صورت میں مددگار ہوتے ہیں مومنین کے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہاں پر وہ کچھ ہے جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے. دیکھیں نفس آج جو کچھ خواہش کرتا ہے ہمارے ایک کو آنکھ بند کر کے پورا نہیں کر سکتے. آج نفس کی ٹیمپٹیشنز کو تو تھامنے کا کہا گیا ہے، آج نفس کی ٹیمپٹیشنز ہم آنکھیں بند کر کے پورا نہیں کر سکتے. جنت وہ جگہ ہوگی جہاں نفس میں آنے والی ہر خواہش کو اللہ پورا کر دے گا. جو دنیا میں حرام تھی وہ جنت کا حلال بن جائے گی. اور احادیث میں آتا ہے کہ جس کو لوگ بھول بھی چکے ہوں گے، مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہے 13 سال کا 14 سال کا، وہ آپ کی بات کو سمجھانے کی وجہ سے اللہ کی کسی نافرمانی کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر ایک کام کو چھوڑا، لیکن جب وہ جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرا دیں گے کہ تمہارے نفس میں یہ خواہش بھی آئی تھی جس کی تم نے تمنا کی تھی، اب تمہاری اس خواہش کو بھی پورا کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری جو بچپن کی خواہشات ہیں جن کو ہم بڑے ہو کر بھول جاتے ہیں، اللہ بھی ان کو جنت میں بھول جائے گا. اللہ ایک ایک بات، ایک ایک قربانی، ایک ایک صبر کے مرحلے کو یاد رکھتا ہے، اللہ ان کو پورا کرے گا. جو نفس خواہش کریں گے وہ پورا کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں پر ہر وہ چیز حاصل کر دی جائے گی جس کو تم طلب کرو گے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی خواہش ریجیکٹ نہ ہوگی، دل میں خیال آئے گا اور چیز سامنے آ موجود ہوگی. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک بازار لگے گا جس میں لوگ چاہیں تو جا کے روز نیا چہرہ لے کر آ جائیں. آپ کا دل کرے تو ایک دن آپ کچھ بن جائیں، ایک دن آپ کچھ بن جائیں، ایک دن کچھ بن جائیں. بچوں سے کہو تو بچے کہتے نہیں نہیں مجھے کچھ اور نہیں بننا، مجھے یہی رہنا ہے. تو آپ کا جو دل کرے گا اللہ آپ کو ویسا بنا دے گا. نزل من غفور رحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے اس غفور اور رحیم رب کی طرف سے. نزل عربی زبان میں کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، جیسے آج کی زبان میں آپ کہیں کہ سٹارٹرز. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور مئی جون کا سخت گرمی کا مہینہ ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ مہمان مثال کے طور پر جو ہے وہ رکشے میں یا ٹیکسی میں سفر کر کے آیا ہے، تو آپ فوراً اس کو ٹھنڈا پلاتی ہیں، آپ ان کو ٹھنڈا پیش کرتی ہیں، کوئی بھی ڈرنک دیتی ہیں یا شربت پلاتی ہیں. یہ آپ کی ابتدائی مہمان نوازی ہوتی ہے. یا کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ پہلے اس کو سٹارٹرز دیتی ہیں، آپ نے کوئی جوس دیا، آپ نے کوئی ڈرنک دی، آپ نے کوئی بھی کسی بھی طرح کا مشروب بنا کر رکھا ہے، آپ نے وہ سرو کیا سٹارٹر کے طور پر، پھر ایکچوئل میل سرو ہوتا ہے. ابھی تک جو نفس کی خواہشات پوری ہو رہی تھیں، جتنی بھی دنیا میں اللہ کی خاطر ہم نے روکی تھیں، اور جو کچھ اللہ کے بندوں نے طلب کیا تھا، دوسری سٹیج کہ جو مانگیں گے جنت میں وہ مل جائے گا، یہ دو سٹیجز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے. ابھی مین کورس تو سرو ہونا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. کیسے یکساں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو نیک کرنے والا ہے اور جو گناہ کرنے والا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان دونوں کے دلوں میں اللہ کی محبت برابر نہیں ہو سکتی، ان دلوں کے دلوں کے اندر صبر کا جذبہ برابر نہیں ہو سکتا. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. اے دفع باللتی ہی احسن. اگر لوگ آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں، آپ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکنے والی بڑھیا جب دو دن نظر نہ آئی تو رسول اللہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے. جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم بہترین طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بہت جلد وہ تمہارا بہترین گرم جوش دوست بن جائے گا. آج جو شخص آپ کو شاید باتیں سنا رہا ہے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اگر آپ دین پر قائم رہ گئیں اور آپ نے اپنا اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑا نہ، تو انشاءاللہ ایک دن وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ کون اپنے ایمان کو ڈکلیئر کرتا ہے، صبر کرنے والا. کون اللہ کے راستے میں اعمال پر جم جاتا ہے، صبر کرنے والا. کن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، صبر کرنے والوں پر، چاہے وہ دنیا میں نازل ہوں یا آخرت میں نازل ہوں. کن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے. کن کے لیے جنت کی ابتدائی مہمان نوازی ہے، صبر کرنے والوں کے لیے. کن کے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جو اللہ بعد میں مین کورس کے طور پر سرو کرے گا، صبر کرنے والوں کے لیے. اس لیے کہہ دیا گیا اپنے اخلاق کو بھی بہترین کون بنائے گا، صبر کرنے والا. یہ تمام اوصاف اس کے اندر آتے ہیں جو صبر کرنے والا ہو. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بہت نصیب والے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اور میری ذریت کو بھی اس کیٹیگری میں شامل فرما لے. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. اگر آپ کو اور مجھے دین پر چلتے ہوئے مشکل محسوس ہو، اگر شیطان مجھے اور آپ کو خیال ڈالے کہ آپ نے اپنی نند کو منع کیا کہ میں اس کے بیٹے کے مائیوں میں نہیں آؤں گی، اور آپ نے کہا کیوں نہیں آؤں گی، تو آپ کو شیطان فوراً کہے گا کہہ دو میری کوئی اور کمٹمنٹ ہے، کہہ دو میں اس دن شہر میں نہیں آؤں گی، کہہ دو میری طبیعت خراب ہوگی یا میری طبیعت خراب ہے. لیکن شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. شیطان جس وقت کوئی اکساہٹ ڈالے تو آپ کو فوراً اللہ کی پناہ میں آنا ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. کیوں دنیا کو پوچھتے ہو؟ کیوں دنیا کو جمع کر کے رکھتے ہو؟ دس از ناٹ ورتھ ایٹ آل. آخرت ہے جس کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم کوشش کرو, بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے, اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں, جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی تھی, پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسی طرح سے زمین سے اٹھانے والا اللہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے مردہ دل کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. لہٰذا خوب خوب قرآن کی بارش اس پر برسائیے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو, آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکے جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. سوچیں کہیں وہ میں تو نہیں ہوں کہ اللہ نے اپنے کلمات کو اپنے احکامات کو میرے سامنے کھولا اور میں نے ماننے سے انکار کر دیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ہے حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. لہذا گناہ کرتے ہوئے یہ خیال مت لانا کہ اللہ غفور اور رحیم ہے, بلکہ گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندگی ہو رہی ہے اور اپنے آپ میں ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کروں گی, تب غفور الرحیم ہونے کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھنا. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد جری ہو, گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنے لائف سٹائل کے طور پر اپنایا ہوا ہے, تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں. یعنی اگر اس کو نان عربک بناتے, عربی زبان نے تو اس کلام کو بہترین طریقے سے سمیٹا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام زبانوں میں عربی واحد وہ زبان ہے جس میں ایک بھی لفظ جو دوسرے لفظ کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہے, ہر لفظ کے اپنے مفہوم اور معنی ہیں. یہاں تک کہ ایک ہی روٹ ورڈ سے جو مختلف فعل بنتے ہیں جس میں الفاظ کا ایڈیشن ہو جاتا ہے, اس کے بھی معنی بدل جاتے ہیں. یہ عربی زبان کی کوالٹی ہے. اللہ نے یہ کوالٹی کسی اور زبان میں رہی رکھی, اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ اور زبانوں کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہا ہے, بلکہ اللہ نے جس زبان کو اپنے کلام کے لیے چنا, اللہ اس کی کوالٹی کو واضح کر رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی براڈنیس ہے. کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. کون سے لوگ؟ جو سیف ڈسٹنس پر رہ کر قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ قرآن سنیں لیکن اپنی زندگی میں تبدیلی کوئی نہ لے کر آئیں, جو ایک کان سے قرآن سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, جو صدیوں قرآن سنتے رہتے ہیں, سالوں قرآن سنتے رہتے ہیں, برسوں قرآن کی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں لیکن اپنے لائف سٹائل میں ایک انچ تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کا ذکر ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کی دی ہوئی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر چکی ہوتی کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا, جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید, تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. 25واں پارہ. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم ينادیهم اين شرکائی قالوا اذناک ما منا من شہید. اطاعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، کس نے بچہ جنا ہے، پھر جس روز وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اچھائی ہو، اچھائی پہنچے یا برائی پہنچے، دونوں من اللہ ہے، آزمائش آئے یا صبر کا امتحان ہے یا شکر کا امتحان ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا، خود سے ہی اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا، سارا کریڈٹ اپنے اوپر لے لیا، اور انسان اپنی آزمائش میں بھی اگر اللہ کے قریب نہ آئے تو ایسے انسان کے لیے خوشیوں میں اور نعمتوں میں اللہ کی طرف پلٹنے کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، شاید کہ یہ پلٹیں، شاید کہ ان کو میں یاد آ جاؤں، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، ادھر کوئی بیماری آئی نہیں، ادھر ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کو کہا نہیں، بلڈ ٹیسٹ بھی کرنے کو کہے گا، بلڈ سی پی بھی، تب بھی دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں، تب بھی نمازوں میں کانسنٹریشن واپس آ جاتا ہے، تب بھی نمازوں میں خشوع باقی آنے لگتا ہے واپس سے۔ اللہ جہاں تھوڑی سی رسی دراز کرتا ہے تو اللہ کے کئی بندے، اکثریت اللہ کی طرف پلٹ جاتی ہے اور لمبی چوڑی دعائیں کرتی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اللہ لیگلی بھی قرآن کو واضح کر دے گا، اللہ سائنٹیفکلی بھی اس قرآن کو پروف کر دے گا، اللہ انٹلیکچولی بھی اس قرآن کو پروف کر دے گا، اور آج ڈے بائی ڈے آپ کے اور میرے سامنے لیگلی، انٹلیکچولی اور سائنٹیفکلی قرآن پروف ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے، اور اللہ اپنے قول میں برحق ہے۔ سائنس غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا آگاہ ہو جاؤ، انہم فی مریت من لقاء ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ الا آگاہ ہو جاؤ، انہ بکل شیء محیط، یقیناً وہ ہی ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے، محیط ہے۔ سورۃ الشعراء، شعراء کا مطلب ہے باہم مشورہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان میں بالش بھر بھی جگہ خالی نہیں جہاں اللہ کے فرشتے موجود نہ ہوں، اور وہ اللہ کے فرشتے اللہ کی حمد و ثنا میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہے، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، پھر آ گیا عربی قرآن۔ ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس سے گرد و پیش کے رہنے والوں کو خبردار کر دو، اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ، یوم الجمع، قیامت کے دن کا ایک نام آ گیا، لا ریب فی، جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ مکے والے بھی اس انذار کے انداز میں نہ سنتے تھے، اور آج ہم مسلمان بھی ان وارننگ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ قرآن کا مقصد بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کنجی کو عربی زبان میں رکھا ہے، قرآن کا اصل فہم اس کی عربی زبان میں چھپا ہوا ہے، قرآن کا معجزہ عربی زبان میں چھپا ہوا ہے، اور قرآن کا مقصد بتا دیا گیا کہ یہ آیا ہے خبردار کرنے کے لیے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں بھی آپ پر بھروسہ کرتی ہوں، مجھے صراط مستقیم دکھا دیں اور مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھیے، اور مجھے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائیے۔ اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ جو بار بار علم کی بات آ رہی ہے، تو آپ کو اور مجھے بھی انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ اور میں کتنے رب کی فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہیں اور کتنی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ علم آئے گا تو پتہ چلے گا نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ علم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی رضا کہاں ملے گی اور اللہ کا اذن کہاں تک رہے گا۔ علم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ تو علم حاصل کرو تاکہ اللہ تمہارے لیے فائدہ کرے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف اے محمد تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشا ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ اللہ مجھے اپنا کر لے؟ کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے خالص بندوں میں شامل ہو جائیں؟ اور جو اللہ کا بندہ بن جائے گا، اللہ اس کے ساتھ ہر وقت شامل حال رہے گا، اس کی سوچوں میں، اس کے ارادوں میں، اس کے کاموں میں، اور اس کی مدد ہر وقت اس بندے کے ساتھ شامل رہے گی۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا، وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عالم لڑتے ہیں تو عوام مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ جب عالم لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو معاشرے میں بدعات پھیلنے لگ جاتی ہیں۔ دین کو پروفیشن بنا لیا جاتا ہے جب عالم آپس میں مقابلہ بازی کرنے لگتے ہیں، دین کو مشن بنا لیا جاتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، جبکہ دین کو مشن بنانا تھا اللہ کے کلام کی سربلندی کا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا، تو وہاں پر پرسپیکٹو بدل جاتے ہیں۔ تو مسلمان کو کہا گیا کہ شک پیدا نہ کرو، شک آئے گا تو تمہاری تعلیم ڈائلیوٹیڈ ہو جائے گی، اور تعلیم ڈائلیوٹیڈ ہو گئی تو کفار کو شر پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو۔ فاستقم کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ ولا تتبع اہواءہم، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، یعنی مشکل حالات میں کمپرومائز مت کرنا، مشکل حالات میں اللہ کا دامن رحمت مت چھوڑ دینا، لوگوں کے چہرے مت دیکھنا۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر ایمان لایا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ اللہ ربنا و ربکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ مشکل حالات میں دین سے کمپرومائز کر جانا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ مشکل حالات آئیں تو دین پر اور زیادہ جم جائیں اور استقامت دکھائیں، اس لیے کہ سمجھ لیں اب اللہ آپ کو اور کلوزلی آبزرو کر رہا ہے۔ اللہ چھانٹ کر الگ کر دے گا ان مشکل حالات کے ذریعے مومن کو اور منافق کو۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب جان لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب گمراہی پھیلانے میں اپنے سینسز کو استعمال کریں گے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنے سینسز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا گمراہی کی لائف لائن اس کے پاس ہوگی یا ہدایت کی لائف لائن۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا حسنہ عطا فرمائے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ ذالک ھو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ اس لیے کہ جہادن کبیر بھی انہوں نے کیا تھا، دائی اللہ بھی یہ تھے، آسن قول بولنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ اللہ کی خاطر جب اتنے زیادہ دین میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے بعض دفعہ اپنی جائز ضروریات کو بھی پورا نہ کیا، اپنی جائز خواہشات کو بھی چھوڑ دیا۔ تو جس کی شریعت میں گنجائش تھی تو ان کو بتایا جائے گا کہ اللہ کا اور فضل ان کے لیے جمع ہے، اور اللہ ان کو فضل کبیر سے نوازے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهِ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش بھی ہے، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، جب چاہے انہیں اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ کی شان بتا دی کہ اللہ کے بندے خوشی خوشی اللہ کے لیے اپنی نفس کی خواہشات کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آگے آنے والا بہترین اجر ان کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک دن، جس کا وعدہ بار بار قرآن میں کیا جا رہا ہے، وہ آ کر رہے گا، اور اس دن تمام لوگوں کے صبر کا اجر ان کو دے دیا جائے گا۔ وما اصابکم من مصیبہ، تم لوگوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ جب آزمائش آئے تو پہلا کام مومن کا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے مڑ کر اپنی زندگی میں دیکھے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی میجر گناہ شامل تو نہیں ہے۔ کہیں میں کسی کبیرہ گناہ میں انوالو تو نہیں ہوں، کہیں میں اللہ کو ناراض کرنے والا لائف سٹائل تو نہیں اپنائی ہوئی، تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے کہ انسان پر برائی اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے کے بہت سے گناہوں سے یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ تو مومنین کو نظر آتا ہے معاملہ کہ جن کے لیے ایمان جو ہے غیب کا وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن جو اپنے گناہوں کی پاداش میں کھوئے ہوتے ہیں ان کو کبھی حق نظر نہیں آتا. اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پانا نہیں، کچھ بھی نہیں. جنت صرف اور صرف کافروں کو نظر نہیں آئے گی، باقی سب کو نظر آئے گی جو اللہ کی راہ میں دوڑ رہے ہوں گے. اور وہ جنت کا نظر آنا ہوگا ان کے امیجنیشن میں کہ وہ دنیا میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھام لیں گے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. آج کی خوشیاں ڈیوریبل نہیں ہیں. آج تم خوش ہوگے، چند دن کی خوشیاں ہوں گی، کل پھر تمہارے اوپر غم یا اداسی آ سکتی ہے. جنت میں کبھی اداسی نہ آئے گی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور آگے ان کی کریکٹرسٹکس بتا دی گئیں، تقریباً 7 کریکٹرسٹکس بتا دی گئیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، جو بے حیائی کے بڑے جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. دوسرا ہے وَالْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. تیسرا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے. انٹالرنٹ سب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ہم سب عورتیں بیٹھی ہیں تو اپنے اوپر فوکس کریں. ہم اپنے بچوں کے معاملے میں بھی بہت جلدی انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. نوکروں کے معاملے میں انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں ہمارے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہم انٹالرنٹ ہو رہے ہیں، بے صبرہ پن. تو اپنے غصے کو تھامنے والے بنیں. پھر اگلی ان کی کوالٹی کیا بتائی، والذین استجابوا لربہم، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پانچویں بات، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور آپس کے معاملات میں مشورے کرتے ہیں، یعنی ٹیم ورک سے کام لیتے ہیں. یہاں مفسرین نے بتایا کہ شورا جو ہے وہ یہ بات بھی بتاتا ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہوگا. اسلام میں نہ ایبسلیوٹ ڈیموکریسی ہے نہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان درمیان کا اسلام میں معاملہ ہے. شورا کر کے ٹیم کو چلایا جائے، مشورہ لے کر بات آگے بڑھائی جائے، اس چیز کو یہاں مینشن کیا جائے. کوئی ایک اپنی عقل کو کل نہ سمجھے، امانت سمجھے اور مشورہ بہترین طریقے سے دیا جائے. اسی طرح آپ کی اور میرے لیے سبق یہ ہے کہ جب آپ سے مجھ سے کوئی مشورہ مانگے تو بہت زیادہ خلوص کے ساتھ مشورہ دیں اور اچھا مشورہ دیں. پھر اگلی خوبی ان کی 6 کیا بتائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور 7 کیا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، سٹنگ ڈکس بن کر نہیں بیٹھ جاتے. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے. اور یہ کب ہوتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ان کریکٹرسٹکس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کا جذبہ اس وقت تک سلامت رہتا ہے جب تک کہ وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے قرآن کا. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی بھی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. اب جھکنے کا کیا فائدہ، جب دنیا میں کہا تھا اسلم تو اس وقت انہوں نے اللہ کے سامنے سرنڈر نہ کیا. اب جھکنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے. آج ہر چیز انسان کی نافرمان کیوں ہے؟ آج اولاد اور انسانوں کی نافرمان کیوں ہے؟ آج دوسرے لوگ انسانوں کے ساتھ دھوکہ کیوں کرتے ہیں؟ آج کرپشن اتنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سب مل کر اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہیں. یہاں آلیہم کا ذکر آ گیا, اس لیے مجھے اور آپ کو مفسرین نے کہا یہ جو آلیہم آیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور آپ اپنے بچوں کے لیے بہت فکر کریں, ان کو دین کی طرف لانے کے لیے بہت کوشش کریں, ان کو دین کا بندہ اور دین میں رول ماڈل بنانے کے لیے پوری کوشش کر دیں, ان کو وہ کانفیڈنس دیں, ان کو وہ دین کا علم دیں کہ وہ چلتے پھرتے مبلغ بن جائیں. جتنی محنت سے ان کو ہم سکولز کے علم کی طرف آگے بڑھاتے ہیں اسی محنت سے میں اور آپ ان کے اندر دین کا علم پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اور آپ رب کے نافرمان نہ بنیں اور اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار بنائیں. جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ آپ کی نافرمانی نہ کرے گا اور ان کے حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. یہ تبلیغ کا طریقہ بتا دیا کہ تبلیغ کا طریقہ بہرحال کیا ہے کہ انسان انوائٹنگ انداز میں بولتا ہے لیکن جب دین نافذ کیا جاتا ہے تب کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے. تو آپ بھی یاد رکھیں تبلیغ کا انداز مختلف ہوگا, نافذ کرنے کا انداز مختلف ہوگا. جب آپ سٹینڈ لیں گی اپنے معاشرے میں اپنے خاندانوں میں تب آپ کو بالکل فرم رہنا ہوگا. تبلیغ کرنے میں آپ کو سامنے والے کی عقل کے مطابق اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق بات سامنے رکھنی ہوگی, تھوڑی تھوڑی کر کے بات سامنے رکھنی ہوگی. حق ڈائلیوٹ نہیں کرنا ہوگا لیکن حق کو ایک ساتھ انڈیل نہیں دیا جائے گا. جبکہ جب آپ دین نافذ کرنے کھڑی ہوں گی تو انداز بدل جائے گا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر بھول جاتا ہے, اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا ذرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے. سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں شادی کا مقصد بتا دیا کہ صرف اولاد نہیں ہے. شادی کا مقصد صرف اولاد نہیں ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اگر کسی بچے کی شادی یا نکاح ہوا ہو تو اس کی ساس اس کے پیچھے بار بار نہ پڑے یا اس کے رشتے دار اسے بار بار آ کے نہ پوچھے کوئی خوشخبری ہے, اور بیچاری شرمندہ ہی ہوتی رہے کہ بھائی خوشخبری ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی, اس کے ہاتھ میں کیا ہے, اس سے مت پوچھیں. اسی طرح سے جس کے پاس بیٹیاں ہیں اسے بار بار یہ نہ پوچھیں ہائے اللہ نے بیٹا نہیں دیا. بیچاری کس قدر آپ اور میں اللہ کے بتائے ہوئے معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. اپنے اگر آپ کے پاس بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں یا بیٹے دیے ہیں ان کو رب کا فرما بردار بنائیں. اصل عقل مندی کیا ہے کہ جس نے اپنی اسی اولاد سے جنت کما لی. اصل عقل مند انسان وہ ہے جس نے اس اولاد کو ایز اے ٹول استعمال کیا اور اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ گیا. تو آپ اور میں اپنے مقصد کو سمجھیں, یاد کریں اللہ نے کہا تھا شادی کا مقصد کیا ہے, لِتَسْكُنَا إِلَيْهَا, تاکہ شوہر کو بیوی کی طرف سکون حاصل ہو. تو جس کی اولاد نہیں ہے اس کے اندر کسی قسم کی احساس محرومی آنے کی ضرورت نہیں, کسی قسم کی نہیں. اللہ اس سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے, اللہ اس سے کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے. اگر اللہ نے آج شوہر دیا ہے تو اللہ اس کو جنت کی سیڑھی بنائے, اور اگر اللہ نے شوہر لے لیا ہے تو اللہ آپ کو اور بہتر چیز دے گا, اللہ آپ کے لیے اور راہیں کھولے گا, اللہ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہر اینگل سے مسلمان کا پرسپیکٹو پازیٹو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان پازیٹو رہ کر عمل میں آگے دوڑے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے, اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اسی طرح اے نبی، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، الا اللہ تصیر الامور، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف، زخرف کا مطلب ہے گولڈ پلیٹنگ، ڈیکوریشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربی لعلکم تعقلون۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس عربی زبان کو سمجھنے کے لیے اللہ سے دل میں دعا کریں۔ عربی زبان، عربی گرامر سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، صرف آپ کی ڈیٹرمینیشن اور آپ کا پکا ارادہ چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کی عقل کو یہ بہترین امپیکٹ کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ عربی زبان کا بنایا تاکہ تم سمجھو، یہ نہیں کہا کہ اپنی ٹرانسلیشن میں اس کو سمجھنا۔ لہذا عربی زبان کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان کے اوپر آتا ہے، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب مجھے اور آپ کو ہر کتاب کے اوپر اس کتاب کو رکھنا ہے، عمل کے حساب سے بھی اس کتاب کو سپریورٹی دیجئے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر دس نذیر تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اس زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا تھا اور اس میں تمہارے راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم روز بھی زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ تو دنیا میں ہدایت کے لیے راستے جو اللہ نے بنائے ہیں اس کے اوپر چلنے کی آپ اور میں بھرپور کوشش کریں، جیسے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کی سواری بنائی تاکہ تم ان کے پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا اور نہ ہم تو ان کو قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک روز ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ جب اپنی سواری میں سوار ہوا کریں اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی سے اچھی سواری بھی دے اور ان سواریوں پر بیٹھ کر بہترین جگہوں پر اللہ کی رضا کی جگہوں پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے علم کا بھی مفسرین کہتے ہیں کہ نکلتا ہے پوائنٹ کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو ریسورسز اس کو دیے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرے، تاکہ بندہ اللہ کا صحیح پہچان کرا سکے اپنے آپ کو۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا۔ حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کی خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح نہیں کر پاتی؟ یہ عربوں کا قول تھا کہ لڑکے تلواروں سے کھیلتے ہیں اور لڑکیاں زیور پہنتی ہیں۔ اللہ نے سونا اور ریشم عورتوں کے لیے بنایا ہے۔ آپ اور میں خوش ہوں اس نعمت پر کہ جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا۔ دوسرا چیز جو بات آئی یہاں پر، یہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے کہ عورتیں زیوروں میں کھیلتی ہیں، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے یہ نعمت آپ کی اور میرے لیے رکھی ہے۔ سونا اور ریشم مردوں پر حرام ہے اسلام کے اندر، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ دوسری بات جو کہی کہ یہ جھگڑے میں مدعا بیان نہیں کر سکتی، اس کا مطلب ہے کہ جھگڑے میں بہت بحث کرنے والی نہیں ہوتی، تو یہ بھی تو عورتوں کی کوالٹی بتائی اللہ نے۔ ہم نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ نے الزام لگایا عورت پر۔ آپ دیکھیں جب میاں اور بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو کون روتا ہے؟ آپ نے دیکھا شوہر رو رہے ہیں اور آنکھیں ملتے ہوئے موڈ خراب کر کے کونے میں بیٹھ گئے، وہ تو آخری وقت تک فل سٹیمنا کے ساتھ بولتے رہتے ہیں اور بیگم سب سے پہلے رونا شروع کر دیتی ہیں تو اچھی بات ہے, لڑائی جھگڑے کرنے والی نہ بنے آپ اور میں بھی. اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی تو کیا ہو گیا, اس کا مطلب ہے زیادہ جھگڑا کرنے والی نہیں ہے, تو اچھی بات ہے. اللہ نے تو اچھی اینگل کو سامنے کیا, انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے, محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. خاندان کو جب تک اپروو نہ کرے گے دین کو جب تک خاندان اپروو نہ کرے گا ہم اس وقت تک اس دین پر عمل نہ کریں گے. یہ مینٹیلٹی, جب تک خاندان والے خاندان کے بڑے ان رسموں کو نہ چھوڑیں ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, یہ مینٹیلٹی. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ذکر پر چلے جاؤ گے, خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. صاف انکار. فانتقمنا منہم, تو کیا ہوا, آخرکار ہم نے ان کی خبر لی, ہم نے ان سے انتقام لیا. اور کون انتقام لے رہا ہے؟ اللہ تعالی. فانظر, تو دیکھ لو. فانظر, فوراً دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین, ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اور میں کسی بھی طرح سے اللہ کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوں. 22 پارا کس کا کرنا ہے؟ 22 پارے کا, 22 اور 23 کا. ٹھیک ہے, پہلا ہے رسول اللہ کی ازواج نے کس طرح کی زندگی کو فوقیت دی. اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اور انہوں نے زندگی کی دنیا کی زینت کے مقابلے میں عظیمت کا راستہ اختیار کیا, سادگی کا راستہ اختیار کیا. حضرت زید رسول اللہ کے کون تھے؟ منہ بولے بیٹے اور غلام بھی تھے. ازواج کے ساتھ ساتھ کیا مومن عورتوں کو بھی اورا اپنا ڈھانک کر اہتمام کے ساتھ ڈیکورم کے ساتھ گھر سے نکلنے کو کہا گیا ہے؟ تو سوچ لیجئے وہ کون سی شخصیت تھی جو بادشاہ بھی تھے, مجدد یعنی انوینٹر بھی تھے اور رسول بھی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام. جلباب کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑی چادر کو جلباب کہتے ہیں. کوئی بھی چیز اگر آپ کا ابایا بھی ہوگا تو وہ بھی جلباب کی کیٹیگری میں آئے گا. آپ اپنا کافتان بھی پہنتی ہیں تو وہ بھی جلباب کی کیٹیگری میں آئے گا. جلباب ایک ایسی آؤٹر کورنگ ہے جو آپ کی زینت کو چھپا لے. فاطر کے کیا معنی ہے؟ بنانے والا. کیا سورہ یاسین کو مردوں پر پڑھنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے؟ جی نہیں. قیامت کے روز جب ہمارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی تو کون ہمارے خلاف گواہی دے گا؟ ہمارے اعضا. قدموا وآثارہم میں آثارہم سے کیا مراد ہے؟ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اپنے آثار کو چھوڑتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال کے اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں. کیا جی ہاں, کیا آج رسول اللہ حضرت موسیٰ آ جائیں تو ہمارے اعمال دیکھ کر خوش ہوں گے؟ جی نہیں. جی نہیں تو بہت آرام سے کہہ دیا ہم نے, رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. الصافات سے کیا مراد ہے؟ صفیں باندھنے والے. آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ نوح علیہ السلام. حضرت ابراہیم نے خواب میں جس بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا ان کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. حضرت الیاس کی قوم کے لوگ کس نام کے بت کو پکارتے تھے؟ بال. کس ہستی نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنانے کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ رب العزت. الزمر سے کیا مراد ہے؟ گرو. اللہ تعالیٰ کا اذن تو سب کے لیے ہے لیکن اللہ کی رضا کس میں ہے؟ قرآن میں, شریعت میں, اسلام میں اور سنت میں. شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ بتائی تھی؟ کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا. کس کا جملہ ہے؟ شیطان کا. کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا؟ ان کی تسبیح کی وجہ سے. فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.